الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم
میرے محترم بزرگ اور دوستو اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا فرمایا اور الحمدللہ اللہ پاک نے عبادات اور طاعات کی توفیق بھی عطا فرمائی اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ ہم اور آپ ماہ مبارک کی عبادات اور طاعات کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق گناہوں سے بخشے بخشائے ہو چکے ہیں۔ رمضان المبارک یہ بڑی ہی محنت کا مہینہ ہے، دن بھی محنت میں گزرتا ہے، رات بھی محنت میں گزرتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ حضرات کے جو اس ماہ مبارک کی قدر کیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس ماہ مبارک کی آمد سے 3 مہینے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے اس ماہ مبارک کی خیر و برکتوں کا سوال فرمایا کرتے تھے۔ بزرگان دین کا بھی یہی طریقہ رہا ہے کہ ماہ مبارک کی آمد سے پہلے ہی اس کی تیاریاں کیا کرتے تھے اور جانے کے بعد اس میں کی ہوئی محنت کی قبولیت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے میں دن اور رات اللہ ہی کی عبادت ہوا کرتی ہے۔ عبادت کے لحاظ سے یہ موسم بہار تھا، ابر رحمت برس رہے تھے، باران رحمت گناہگاروں کے گناہوں کو دھو کر صاف کر کے گزر گئی۔ بڑے بڑے گناہگار جن کو توبہ کی توفیق ملی اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی، تلاوت کلام پاک بھی کرتے رہے، زکوٰۃ بھی ادا کی، صدقہ فطر بھی ادا کیا، اسی طرح غریبوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی اور بھلائی کے معاملات کرتے رہے، جس سے جو بن پڑا عبادت کر لی، اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کس کس کو کس کس بہانے سے کس انداز سے نواز دیا۔ عید کا دن جب آتا ہے صبح سویرے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں، سوال ہوتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اس مزدور کا کیا بدل ہونا چاہیے کہ جو اپنی محنت پوری کر چکا ہو؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ربا، مزدور جب اپنا کام پورا کر چکا ہو تو اس کی مزدوری بھی پوری اس کو دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے پورے مہینے روزے رکھے، تراویح پڑھی، عبادات کی اور محنت کر کے آج یہ نکل کھڑے ہوئے عیدگاہوں کی طرف عبادت انجام دینے کے لیے۔ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں اور پھر اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ان بندوں کے اعزاز و اکرام میں اللہ تعالیٰ آسمان سے دنیا پر فرشتوں کو اتارتے ہیں جو گلی کوچوں کے کونوں پر، کناروں پر، سروں پر کھڑے ہو کر ایسی آواز سے پکارتے ہیں جو سوائے جنات اور انسان کے ہر مخلوق سنتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، چلو اس رب ذوالجلال کی طرف کہ جو بہت عظمت والا ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور جو مغفرت کرنے والا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ خوشخبری کے اعلانات سنائے جاتے ہیں، اللہ کے بندے نکل کر عبادت کی انجام دہی کے لیے عیدگاہوں کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر، علو شان اور مرتبہ اور مقام کی قسم کھا کر اپنے بندوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندو، میں نے تم پر ایک فریضہ عائد کیا تھا جس کو تم اچھے انداز سے نبھا کر آئے ہو۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں نے تمہاری تمام کی تمام برائیوں کو معاف کر دیا، تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں مغفرت عطا فرما دی، تم سے راضی ہو چکا ہوں۔ اور ایک انعام یہ بھی دیا جاتا ہے کہ تمہاری جو کمی کوتاہیاں تھیں ان کو میں نیکیوں سے تبدیل کر چکا ہوں۔ آج کے دن جو بھی تم مجھ سے اپنی دنیا اور آخرت کی حاجتیں مانگو گے، جو بھی دعائیں کرو گے، جو سوال کرو گے، میں اپنی مصلحت کے مطابق تمہاری دعائیں قبول کروں گا. اور پھر ایک خوشخبری یہ بھی اللہ تعالیٰ سناتے ہیں کہ میرے بندو تم نے میرے احکام کا خیال رکھا, میں تمہارا خیال رکھوں گا, آخرت میں میں تمہیں کفار فساق فجار کے سامنے رسوا نہیں کروں گا. تو میرے احکام کا خیال رکھتے رہو, میں تمہارا خیال کرتا رہوں گا. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تم سب کے گناہوں کو بخش دیا, معاف فرما دیا, تمہاری برائیوں کو بھی نیکی سے تبدیل فرما دیا. اب تم اس حال میں اپنے گھروں کو عید کی عبادت انجام دے کر پلٹو کہ تم سب کے سب بخشے بخشائے ہو. یہ مغفرت کا پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہوتا ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا ہے, جو حضرت صادق و مصدوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے راز فاش کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے, بندوں کو سارے حقائق کھول کھول کے بیان فرما دیے کہ بندوں کون سے موقع پر میں کیا کرتا ہوں. جس طرح تہجد کے موقع پر آپ نے بتایا کہ اللہ پاک تہجد کے وقت میں آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں, ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا کہ جس کی دعا کو میں قبول کروں, ہے کوئی میرے سامنے درخواست پیش کرنے والا کہ جس کی درخواست کو منظور کروں, ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کو مغفرت عطا کروں. ہماری کمزور عقل تو اس چیز کو نہیں جان سکتی تھی, لیکن پیغمبر اسلام حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت بیان فرما دی کہ ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خاص توجہ فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں, بندو مانگو جو تم کو مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع بموقع مرحلہ وار اپنے بندوں پر انعامات کی بارشیں کی جاتی ہیں. سعادت مند ہوتے ہیں وہ بندے جو ان موقعوں سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. ماہ مبارک کے اندر دن رات عبادت میں گزار کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے ٹوٹی پھوٹی جو بھی عبادات بن سکیں کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام مغفرت, انعام رضا, خوشنودی کا انعام پا لینے کے بعد اب بندوں کا حق یہ بنتا ہے کہ جب اللہ پاک نے ہمیں معاف فرما دیا, گناہ دھو دیے اور اپنی خوشنودی عطا فرما دی, تو اب ہمیں اس کی لاج رکھنے کی ضرورت ہے. بہت ہی بے قدری اور بے احترامی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بندے کی طرف نظر کرم فرماتے ہوئے اس کو گناہوں سے معاف فرما دیں, پاک فرما دیں, اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیں, اور کچھ ہی وقت کے بعد پھر وہ بے وفائی کا ثبوت دے, پھر وہ گناہوں کے اندر لگ جائے, پھر وہی نافرمانی, وہی غفلت, وہی اللہ سے دوری, عبادات کے اندر غفلت اور وہی گناہوں کی دلدل, تو یہ بہت ہی نااہلی کی بات ہوگی. چند چیزیں ہیں, چند اعمال ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ان میں سے ایک تو حج بھی ہے, جہاد بھی ہے, ہجرت بھی ہے, رمضان المبارک بھی ہے. بڑے بڑے یہ اعمال ہیں جن کی اللہ کے ہاں بہت قدر و منزلت ہے. فرمایا کہ اگر ان بڑے بڑے اعمال کے بعد انسان کی زندگی کے اندر کوئی مثبت تبدیلی نہیں آئی, اس کے اعمال کے اندر, اس کی نیکیوں کے اندر کوئی بڑھوتری نظر نہیں آتی, کوئی بہتری نہیں آتی, تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا. حج کر کے آیا, حج کے بعد بھی وہی غفلت والی زندگی, وہی لاپرواہی والی زندگی جو حج سے پہلے تھی, حج کے بعد اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, کوئی نمایاں فرق نہیں آیا, اللہ کی طرف کوئی رجوع زیادہ نہ ہوا, تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا حج برائے نام تھا. عمرہ کر کے آیا, جہاد کر کے آیا, ہجرت کر کے آیا, یہ بڑے بڑے کام ہیں جو انسان کی زندگی کی کیا پلٹ دیتے ہیں. اسی طرح اسی ایک فہرست کے اندر رمضان المبارک کا بھی تذکرہ ہے کہ جس نے رمضان المبارک کو پایا اور رمضان کے بعد کے دنوں میں اس کی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی نہ آئی, جیسے پہلے غافل تھا اب بھی وہی غفلت ہے, جیسے پہلے لاپرواہ تھا اب بھی ویسے ہی لاپرواہ ہے, جیسے پہلے گناہوں کے اندر پھنسا ہوا تھا اب پھر وہ گناہوں کے دلدل میں دھس چکا ہے, تو اس بات کی نشانی ہے کہ یہ عبادت ساری اس کی رائے گاں چلی گئی. قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ اس عمل کے بعد اس کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی نمایاں ہو, آیا ہو. یہ بندے کے اوپر بھی ہے کہ بندہ متوجہ ہو, فکر مند ہو کہ جو میں نے محنت کی ہے کہیں اپنی ساری کیے کرائے پر پانی تو نہیں پھیر رہا. ساری محنت کر لینے کے بعد رمضان المبارک میں بھی ایک مضمون آیا تھا جس میں کہا تھا کہ رمضان کے اندر بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جو جن کو سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کا اور کچھ نہیں ملتا حدیث مبارک میں. تو اس کی مختلف تشریحات تھیں, ان میں سے ایک تشریح یہ بھی تھی کہ صبح اس نے روزہ شروع کیا رزق حلال پہ, سارا دن بھوکا اور پیاسا رہا, اپنے آپ کو روزے کی تمام پابندیوں سے گزار کر شام جب ہوئی لقمہ حرام سے اس نے افطار کیا تو ساری محنت پہ پانی پھیر دیا. اسی طرح بسا اوقات انسان خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتا ہے کہ ایک محنت کی ہے, ایک سرمایہ جمع کیا, لیکن تھوڑی سی غفلت اور چوک کی وجہ سے اپنی ہی محنت کو اپنے ہی ہاتھوں برباد کر دیتا ہے. بہت ساری صورتیں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کے عمل کو ضائع کرتی ہیں, محنت کو برباد کرتی ہیں. ایک تو اس طرف انسان کو توجہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو میں نے محنت کی ہے, جو رات دن اللہ تعالیٰ کو منانے میں لگائے ہیں, ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی غفلت آ جائے, کوئی ایسا عمل مجھ سے سرزد ہو جائے کہ پھر اللہ کی نظروں سے گر جاؤں. اپنے آپ کو اپنی قدر و منزلت پہچاننے کی ضرورت ہے, اپنی حیثیت پہچاننے کی ضرورت ہے کہ میں کوئی عام جانور نہیں, میں صرف چرنے کے لیے, کھانے پینے کے لیے اور دنیا کے اندر سیر و سیاحت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. اپنے رب کی وہ باتیں انسان مستحضر رکھے کہ رب ذوالجلال نے مجھے ایک خاص مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے, اور وہ رب ذوالجلال جگہ جگہ ہمیں بتا رہے ہیں, سنبھال رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک کھائی ہو اور اس کھائی کی طرف لوگ پروانہ وار جھپٹ رہے ہوں, بڑھ رہے ہوں, لپک رہے ہوں. جس طرح شمع جلتی ہے تو پروانے اس پر لپک کر آتے ہیں روشنی کو دیکھ کر اور جل کے راکھ ہو جاتے ہیں. اسی طرح فرمایا کہ گہری کھائی ہے جس کی طرف تم لوگ لپک رہے ہو پروانوں کی طرح سے, اور میں ہوں کہ تم کو پیچھے سے پکڑ پکڑ کے گھسیٹ رہا ہوں, بچا رہا ہوں, کھینچ رہا ہوں, اور تم کو آگاہ کر رہا ہوں کہ آگے مت جاؤ, تباہ ہو جاؤ گے. قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے اسی منظر کو بیان فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار. تم جہنم کے بالکل کنارے پر کھڑے تھے, حالت تمہاری یہ ہو چکی تھی کہ جہالت, ظلم و بربریت اور کیا کچھ, کس ظلمت کے اندر تم پڑے ہوئے تھے. پورا عرب معاشرہ کس قدر ظلم و زیادتی کا شکار تھا, ایک دوسرے کے دشمن تھے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا, اللہ پاک نے تمہیں بچا کر اس جہنم کے کنارے سے جنت کا مستحق بنا دیا. جیتے جی ان حضرات نے جنت کی بشارتیں پائی ہیں, بڑی بڑی تعداد, بڑی بڑی مقداریں, کہ جیتے جی ان کے لیے آپ نے فرمایا کہ یہ سب کے سب جنتی ہیں. اور خود قرآن کریم میں اللہ پاک نے صحابہ اکرام کے لیے ایسا حسین تمغہ امتیاز عطا فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ سب اللہ سے راضی ہیں, اللہ ان سب سے راضی ہے. اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون, جگہ جگہ ان کی کامیابیوں کے اللہ پاک گواہیاں دے رہے ہیں. اصحاب بدر ایک بڑی تعداد ہے, فرمایا کہ سب کے سب جنتی ہیں, ہجرت کرنے والے, نصرت کرنے والے, طرح طرح سے اللہ تعالی نے جنت کے ان کو انعامات کی خوشخبریاں سنائی ہیں. تو بندہ اپنی حیثیت کو, اپنی قدر و منزلت کو پہچانے کہ مجھے اللہ تعالی نے کہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچایا ہے. میں تو کنارے پر تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھینچ کر پیچھے لے آئے, گمراہی سے بچا رہے ہیں, آگاہ فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی جگہ جگہ جھنجھوڑ رہے ہیں, اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو. قرآن کریم پورا کا پورا شروع سے آخر تک جس طرح ہمارے سامنے کھانے کا دسترخوان چنا جاتا ہے تو اس کے اندر طرح طرح کے کھانے ہوتے ہیں. قرآن کریم کے اندر بھی اللہ پاک نے آخرت کے انعامات طرح طرح سے سجا کر پیش کر دیے. اور پھر کھانے کے اندر جس طرح کوئی میٹھا ہوتا ہے اس میں کھوپرا اور یہ پستے اور بادام چھڑک چھڑک کے اس کو اور زیادہ زینت بخشی جاتی ہے. اللہ تعالی نے پورے قرآن کریم کو تقوی کی صفت سے ایسی زینت بخشی ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک جگہ جگہ اللہ پاک نے ہر کچھ وقت کے بعد, ہر کچھ آیات کے بعد اپنے آپ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے, مجھ سے ڈرتے رہو, تقوی اختیار کرو, بچتے رہو, بچتے رہو. اور جس کو جتنی زیادہ اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے, اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے, اتنے ہی زیادہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرتا ہے. جتنی دیر انسان گناہ کرتا ہے اتنی دیر تو وہ اپنے اللہ کو ناراض کر ہی رہا ہے, اگرچہ بعد میں اس کو توبہ کی توفیق بھی مل جائے, لیکن
جس وقت کو اس نے اللہ کی نافرمانی میں گزار دیا تو اتنی دیر تک تو احکم الحاکمین کو ناراض کر رہا ہے. خدا نہ خواستہ اسی لمحے موت آ جائے، اسی لمحے اللہ کی پکڑ آ جائے، اسی لمحے اللہ کا عذاب آ جائے، پھر کہاں جائے گا؟ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں مہلت تو دیتا ہوں لیکن میری گرفت بھی بڑی سخت ہے. تو بے شک اللہ پاک نے گناہ گاروں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، لیکن گناہ گار جب گناہ کر رہا ہے جس وقت، تو اپنے گناہوں کے زمانے کے بقدر تو اس نے اپنے مولا کو ناراض کر لیا. دوستی کا حق تو یہ ہے، محبت کا تقاضا تو یہ ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں ایک ہے حق محبت، ایک ہے حق عظمت. محبت کا حق یہ کہ انسان محبت میں ڈوب کر محبت میں سرشار ہو کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت پہ عبادت، عبادت پہ عبادت، عبادت پہ عبادت، مثبت اعمال کرتا ہے. محبوب کی جب محبت انسان کو ملتی ہے تو اس کی مرضی کے اندر، اس کی چاہت کے اندر انسان ہر کام کرتا ہے. میرے محبوب کی چاہت ہے، میرے محبوب کی مرضی اور پسند ہے، اس کی پسند کے مطابق کام کرنے میں انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے. اور جب محبوب کی عظمت بھی ہو اور اس کی شان بھی ہو تو پھر انسان اس کی مخالفت کرتے ہوئے ڈرتا بھی ہے. حق محبت انسان کو نیکیوں پر ابھارتا ہے کہ نیکیوں پہ نیکیاں کرتے چلے جاؤ، نیکی پہ نیکی کرتا ہے انسان کو مزہ آتا ہے کہ اپنے مالک کو، اپنے خالق کو، اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں، خوش کر رہا ہوں. کبھی فرض کے ذریعے، کبھی واجب کے ذریعے، کبھی سنت کے ذریعے، کبھی نفل کے ذریعے لگا ہوا ہے رات دن محنت کرنے میں، کبھی نماز کے ذریعے، کبھی روزے کے ذریعے، کبھی دیگر عبادات اور طاعات کے ذریعے مختلف انداز سے محنت کر کے زندگی کے اندر اپنے آپ کو تھکا رہا ہے. یہ ہے حق محبت. اللہ تعالیٰ سے محبت سچی ہے تو محبت کا حق نبھانے میں، اپنے محبوب کو منانے میں لگا ہوا ہے، اس کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے. اور دوسری طرف حق عظمت کہ اس کی جاہ و جلال، اس کی شان و شوکت اور اس کی عظمت اور کبریائی اور بڑائی دل کے اندر ایسی ہو کہ تھوڑی سی دیر بھی اس کی نافرمانی کرتے ہوئے انسان کانپ جائے. بادشاہ وقت کے سامنے انسان موجود ہو، وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، لیکن جس وقت بادشاہ کے دربار میں موجود ہو اس وقت ذرا سی بھی وہ اس بادشاہ کے دربار کے آداب کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ڈرتا ہے. فوج کے سپاہی گھنٹوں یہ جب فوج کی جو رہل سہل ہوتی ہے اور اس کے اندر پریڈ ہوتی ہے، اس وقت بالکل لگتا ہے جیسے یہ مشین ہے، ایک ساتھ ہاتھ ہلائیں گے، ایک ساتھ پاؤں اٹھائیں گے، ایک ساتھ چلیں گے، ایک ساتھ رکیں گے، ایک آواز پر چلنا، ایک آواز پر رکنا. اس دوران کبھی کسی کے سر میں شدید درد ہو جائے، پیٹ میں مروڑ ہو جائے، کہیں جسم کے کسی حصے پر شدید خارش آ جائے، مجال ہے کہ وہ اپنے جسم کو اس نظام سے ہٹ کر کوئی حرکت دے؟ اس کو معلوم ہے کہ اس وقت میری پوری نگرانی ہو رہی ہے، اس وقت میں اپنی ڈیوٹی پر ہوں، ذرا سی بھی میں نے حرکت سے ہٹ کر کوئی حرکت کی گرفت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کی بھی عظمت، کبریائی اور اس کی قدرت اور بڑائی جب بندے کے دل میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر بندہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ذرا سا بھی کچھ ادھر سے ادھر ہوتے ہوئے ڈرتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی رہو. وہ نگرانی کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ زندگی کے قدم کیسے بڑھا رہا ہے، زندگی کیسے گزار رہا ہے. تو بندہ جو اللہ تعالیٰ کا حق محبت بھی ادا کر رہا ہے، عبادت وقت پر انجام دے رہا ہے، بڑی محبت سے، بڑے اطمینان سے، عاجزی انکساری کے ساتھ، مخلصانہ انداز میں، بے لوس محبت کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، اور دوسری طرف حق عظمت بھی ادا کر رہا ہے کہ نافرمانی کرتے ہوئے ڈرتا ہے، خوف زیادہ ہوتا ہے کہ اگر نافرمانی کی تو اس نافرمانی کی بقدر اتنی دیر تو اپنے رب کو راضی کروں، اپنے رب کی ناراضگی مول لوں گا، اتنی دیر کے لیے بھی اگر وہ اپنے رب کو ناراض کرنے پر آمادہ نہ ہو تو یہ بہت بڑا وقت کا ولی ہے کہ جس کو یہ حق دونوں نصیب ہو جائیں، حق محبت کے ذریعے عبادت میں لگا رہے، حق عظمت کے ذریعے گناہوں سے بچتا رہے، کامیاب اور کامران ہے. یہی گناہوں سے بچنے والا، نیکی میں لگا رہنے والا متقی کہلاتا ہے، پرہیزگار کہلاتا ہے، اللہ کا دوست کہلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو بتا دیا اسی کے مطابق پابند ہو گیا، نیکی پر جم گیا، گناہوں سے ہٹ گیا. گناہوں سے ہٹنے والا، نیکی پر ڈٹنے والا، یہی اونچے درجے کا وقت کا ولی ہے کہ جو اللہ کا قریبی دوست ہے. اور یہ دوستی خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بتا رہے ہیں، یا ایہا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، ہم نے تم سب کو پیدا کیا ہے، من ذکر و انثی، ایک نر اور ایک مادہ سے، ایک ماں ہے اور ایک باپ ہے، ان جوڑی سے ہم نے تمہاری نسل کا سلسلہ بنایا ہے. حضرت آدم اور حضرت حواء علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا, ہوتے 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 پھر ہمارے باپ دادا تک, اور ہوتے ہوتے ہمارے والدین تک سلسلہ آیا, پھر ہم سے ہماری اولاد کے اندر یہ سلسلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ایک سے دو, دو سے پھر اولاد, اولاد کے اندر پھر شادی, پھر اولاد. انا خلقناکم من ذکر و انثی, ہم نے مرد اور عورت سے تمہاری پیدائش کے سلسلے بنائے ہیں. وجعلناکم شعوبا وقبائل, ہم نے تمہیں گھرانے, خاندان, کنبے اور قبیلوں کی شکل میں بنایا ہے, الگ الگ ٹکڑیوں میں رکھا, گورے, کالے, عرب, عجم, مختلف شکلوں کی ہم نے نسلیں بنا دی ہیں. یہ ساری ہم نے مختلف شکلیں کیوں رکھی؟ لتعارفوا, تاکہ تمہارا آپس میں تعارف ہو سکے, ایک دوسرے کی شناخت ہو سکے, جان پہچان ہو سکے, کون کس علاقے کا ہے, کون کس قبیلے کا ہے. یہ تو وجہ بتا دی, اور ساتھ میں پھر اس پوری انسانیت کے اندر اللہ تعالی نے جو معیار عطا فرمایا کہ اس پوری انسانیت کے اندر جس کو ہم نے پیدا کیا ہے ایک نر اور مادہ سے, ایک ہی ماں اور باپ سے, گورے اور کالے, عرب, عجم, سارے کے سارے ہم نے جو پیدا کر دیے, ان کے اندر جو ہمارے محبوب بندے ہیں وہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں فرما دیا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر, کسی گورے کو کسی کالے پر, کسی امیر کو کسی غریب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. فوقیت اگر حاصل ہے تو خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ معزز, محترم, مقدس اور اللہ کا لاڈلا اور چہیتا اگر کوئی ہوگا تو وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا. جس میں تقوی تھوڑا, اللہ کا مکرم بھی تھوڑا, جس میں تقوی درمیانہ وہ اللہ کے درمیانے درجے کے محبوب بندوں میں, جس میں تقوی اعلیٰ درجے کا وہ اللہ کے بندوں میں کے اعلیٰ درجے کا وہ اللہ کا قریب ترین دوست ہے. تقوی معیار دے دیا, کسوٹی دے دی کہ انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے لے کہ میری ذات میں کتنا تقوی پایا جا رہا ہے, صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک میں کتنا اللہ سے ڈرتا ہوں, کتنا گناہوں سے بچتا ہوں, کتنا نیکیاں کرتا ہوں, کتنی نیکیاں چھوڑتا ہوں, کتنے گناہوں سے ڈر کے مارے پیچھے ہٹ جاتا ہوں, کتنے گناہوں کی لذت کی خاطر آگے آ جاتا ہوں. بات تو امتحان کے وقت کی ہے کہ جس وقت امتحان کا وقت آ گیا اس وقت اصل کامیابی ہے. ابھی یہ پچھلے ہفتے سے ہی جامعات العلوم الاسلامیہ, علامہ بن نیوٹون جو ہماری مادر علمی ہے, بن نیوٹون, اس کو نیوٹون بھی کہا جاتا ہے, گرو مندر پر جو ہمارا یہ مادر علمی واقع ہے, تو ہفتے کے دن سے شوال کا جو نیا سال شروع ہوتا ہے, تعلیمی سال, اس کا جو آغاز ہوتا ہے, اس آغاز کے اندر نئے آنے والے طلبہ کے داخلے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے, اس میں مختلف اساتذہ کی مختلف ڈیوٹیاں لگتی ہیں, تو ہماری بھی ذمہ داری ہے اس میں امتحانی مرحلے کے اندر, اور ابھی وہ سلسلہ چل رہا ہے, جمعرات سے ان شاء اللہ تعالیٰ پھر باقاعدہ تعلیم کا آغاز ہے, اور ہفتے سے پھر پڑھائی شروع ہے انشاءاللہ. تعلیمی سال کا آغاز کہلاتا ہے, جو شعبان میں جا کر سال مکمل ہوتا ہے, پھر شعبان رمضان دو مہینے چھٹی رہتی ہے. تو اس دوران بہت سے طلبہ ہمارے پاس بھی امتحان دینے کے لیے جب آتے ہیں, تو جب کوئی سوال کیا تو آئیں بائیں شائیں, اب مثال کے طور پہ ایک آسان سی بات, دعائیں قنوت سناؤ, اب دعائیں قنوت نہیں آ رہی, ادھر ادھر کی آئیں بائیں شائیں کر کے کوئی دوسری دعا, تو وہ مجھے یاد تو ہے لیکن بھول گیا. اصل بات تو یہ ہے کہ اس امتحان کے لمحے کے اندر جو جواب دینا ہے وہ جواب اگر دے دیا تو پاس ہے, اور اگر یاد ہے سب کچھ ہے لیکن اس مرحلے کے اندر اگر بھول گیا تو ظاہر ہے وہ تو پھر فیل ہے. اصل موقع ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان اس موقع کے اوپر پہنچ کر, جو اس کے امتحان کا موقع ہے, اس موقع پر پہنچ کر وہ اپنے آپ کو ثابت کر کے دکھا دے کہ میں نے تیاری کی ہوئی ہے. بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھی محبت کرنے والے اس لمحے کے اندر جب امتحان آ جاتا ہے کہ گناہ کی کشش کھینچ رہی ہے, دائیہ پیدا ہو رہا ہے, ادھر سے اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی ضمیر کی شکل میں انسان کو جھنجھوڑ رہا ہے, اب یہ کشمکش آ گئی, گناہ کی کشش اپنی طرف کھینچ رہی ہے, اللہ کا ڈر اور خوف اور اس کا جاہ و جلال روک رہا ہے, اب اس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ بندے کے اندر کس چیز کی زیادہ اہمیت ہے. اگر تو اللہ کے حکم کی اہمیت ہوگی رک جائے گا, باز رہے گا, اس گناہ کو چھوڑ دے گا, لیکن اگر ان دونوں کے مقابلے کے وقت میں گناہ کی اس کے نزدیک زیادہ اہمیت ہوگی, قدم آگے بڑھا لے گا. بڑے بڑے گناہ ایسے ہیں جو انسان کو خود اپنی طرف کھینچتے ہیں, مال ہو, جمال ہو, یہ بڑے خطرناک گناہ ہیں. جمال سامنے موجود ہو, دعوت ہو, گناہ کی قدم کا رکنا بڑا مشکل کام ہے. تبھی تو اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اتنی عظیم خوشخبری سنوائی ہے کہ جس کسی کو کوئی حسن و جمال والی اور مال و دولت والی خاتون اپنی طرف راغب کرے, گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ, مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. فرمایا کہ اس بندے کے لیے عرش کا سایہ پکا ہے کہ جو صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے سامنے حسن و جمال موجود ہے, پیشکش موجود ہے, گناہ کی رغبت موجود ہے, مال و دولت بھی ہے, حسن و جمال بھی ہے اور بلاوا بھی ہے, پیشکش بھی ہے, لیکن اخاف اللہ, اللہ کے ڈر سے رک گیا, یہ اللہ کا پکا دوست ہے کہ جس نے اس حسن و جمال کو, مال و دولت کو مسترد کر دیا, اللہ کی محبت کو, اللہ کے خوف کو غالب کرتے ہوئے گناہ کی طرف بڑھنے سے رک گیا. اللہ پاک نے خوشخبری سنائی کہ یہ عرش کے سایہ میں ہوگا. رجل دعاته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ, وہ شخص کہ جس کو حسن و جمال والی, مال و دولت والی عورت گناہ کی رغبت دلائے, دعوت دے اور وہ کہہ دے مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے, اللہ پاک نے فرمایا کہ عرش کے سایہ میں ہوگا. تو یہ اصل امتحان کا جو لمحہ ہے, اس لمحے کے اندر کامیابی یہ اصل کسوٹی ہے کہ جب دونوں طرف سے معاملات آ گئے, ادھر سے اللہ کا حکم ہے کہ نظر کو جھکاؤ اور یہاں سے کشش بڑھ رہی ہے کہ نظر کو اٹھاؤ, اب پتہ چلے گا کہ یہ دوست ہے یا دشمنوں والے کام کر رہا ہے. رحمان کی صف کے اندر کھڑے ہونے والے محبوب بندوں کے اندر ہے یا شیطان کی صف میں کھڑے ہونے والے دشمنوں کے اندر ہے. اس موقع کے اوپر آزمائش کی اس گھڑی کے اندر پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنا ہے یا پرایا ہے. تو اصل امتحان کی گھڑی یہی وہ گھڑی ہے جس میں محبت کا پتہ چلتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے محبت اپنی عطا فرمائی اور فرمایا کہ جو میرے سچے بندے ہیں, محبوب بندے ہیں, ان کے نزدیک اللہ کی محبت ہر چیز پر غالب ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کی ذات بابرکات دیگر تمام چیزوں سے زیادہ ہمیں محبوب نہ ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میری ذات اس کے نزدیک اس کے والد سے, اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جائزہ لیا اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, سب چیزوں سے تو آپ مجھے محبوب ہیں لیکن مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں ہے. فرمایا کہ نہیں, ایمان کامل نہیں ہے. پھر دوبارہ جائزہ لیا, ٹٹولا اپنے نفس کو تو اپنی ذات سے زیادہ حضور کی محبت کو پایا, کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی محبت مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. وہ صحابہ نے دکھائی اپنی جانوں کی بازیاں لگائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے, اپنے سینوں کو حضور کی طرف کیا کہ پیٹ اگر آپ کی طرف کر کے سینے پہ تیر کھائیں گے تو بیعت بھی نہ ہو جائے. بہت کے موقع پر صحابہ, جو چند صحابہ تھے جنہوں نے آپ کے محاصرے کے اندر لے کر اور آپ کی جان کا تحفظ کیا, تو ادب بھی ملحوظ رکھا ہوا ہے, عین جنگ کے دوران بھی سینہ حضور کی طرف کر لیا, کمر پر تیر کھاتے کھاتے چھلنی ہو کے جام شہادت نوش فرما گئے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھوں پر تیر کھاتے کھاتے پورا ہاتھ چھلنی ہو گیا. ان حضرات نے محبت کے ثبوت دیے کہ اپنی جان سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ثابت کر کے دکھایا. اسی طرح اللہ کی محبت بھی ہر چیز کی محبت پر غالب ہوگی, تب ایمان کامل ہوگا. والذین آمنوا اشد حبا للہ, تو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید درجے کی محبت رکھتے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہیں, اللہم انی اسألک حبک, اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں اور ہر اس شخصیت کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرنے والی ہے, اللہ والوں کی محبت. وحب من يحبك, جو بھی آپ کے محبت کرنے والے عاشقین صادقین ہیں ان کی محبت بھی چاہتا ہوں. ظاہر ہے کہ انسان جس سے محبت کرے گا تو اس سے محبت والوں سے بھی محبت, اور ان سے ملنے کی ہے ایک ہی راہ, ان سے محبت رکھنے والوں سے تعلق پیدا کر, یہی انسان کا ایک ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دنیا میں نظر نہیں آتے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو کوئی کسی دیندار کی عظمت اور احترام اور تکریم کرتا ہے, اس کی عزت افزائی کرتا ہے, اس نے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی ہے. اس لیے کہ اس کو اللہ سے محبت تھی تو اس نے اللہ والے کی تعظیم اور تکریم کر کے اس محبت کا اظہار کیا ہے, تو گویا کہ اس نے اللہ کے کسی دیندار بندے کی, کسی بھی اہل ایمان بندے کی عزت افزائی کی, تعظیم اور تکریم کی. آپ نے فرمایا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور تکریم کی ہے. اللہ تعالیٰ سے ملنے کا یہی راستہ ہے کہ جو اللہ والے ہیں ان سے انسان محبت کرے گا. لو سے لو لگا لو, چراغ سے چراغ جلایا جاتا ہے, تو جس کے دل میں محبت کا چراغ جل رہا ہے, جو اللہ تعالیٰ کا لاڈلا پیارا محبوب بندہ ہے، چہیتا بندہ ہے، اس کے ساتھ جب یہ رہے گا، اس کے پاس اٹھے گا بیٹھے گا، اس کی باتیں سنے گا، تو اس کے دل میں بھی وہ محبت کا چراغ جلنا شروع ہوگا، اس کے دل میں بھی وہ محبت اور عشق کی آگ بھڑکنی شروع ہوگی، اس کو بھی پھر عبادت میں حلاوت محسوس ہوگی، گناہوں کے اندر کراہیت اور نفرت محسوس ہوگی. اللہ والے جہاں بھی ہوتے ہیں تو ان کے دل کے اندر محبت کے چشمے پھوٹتے ہوتے ہیں. حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کا جو واقعہ شاید میں نے رمضان سے پہلے سنایا ہو، کشتی میں سفر کر رہے تھے، حجامت بنائی تھی تازی تازی، بچہ سر پہ ہاتھ لگا کے چلا گیا، دوسرا آیا، وہ تیسرا، ہوتے ہوتے بھی بچوں کو تماشے مل گئے، چپت مارنے شروع کر دیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں القا ہوا کہ علی تو سر جھکائے ہوئے، ہوا تیز چل رہی تھی، ٹوپی اڑنے کا اندیشہ تھا، تو سر سے ٹوپی اتار کے حجامت بنا ہوا سر جھکائے، اللہ کی یاد میں لگے ہوئے تھے، بچے چپت مار رہے ہیں اور ان کے بڑے ان کو سمجھانے کے بجائے وہ ہنس رہے ہیں کہ کوئی بڑے میاں ہیں، گنجے ہیں، سر پہ بچے چپت مار کے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، کشتی چل رہی ہے، ادھر سے ادھر آ رہے ہیں کشتی کے اندر، اور بڑے سمجھانے کے بجائے مذاق اڑا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاہو جلال کا معاملہ ہوا، فرمایا کہ علی یہ لوگ تمہارے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں، اگر تو تم کہو تو ہم ابھی کشتی الٹ دیں، تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں. تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو، کہا یا رب اگر آپ کو ان کی کشتی الٹنی ہی ہے تو پھر اس کشتی کو الٹنے کے بجائے ان کے دلوں کی کشتی کو الٹ دیجیے. اللہ پاک نے اس پوری کشتی والوں کو اپنے وقت کا ولی بنایا. وقت تو گزر گیا، دعا لگ گئی، اس ولی کی صحبت سے سارے کشتی والوں کا وہ مذاق ان کے لیے کارآمد ثابت ہو گیا. آگے چل کے اللہ پاک نے ہر ایک کو صاحب ولایت اور صاحب نسبت بزرگ بنایا. تو اللہ والے تو ایسے ہی ہوا کرتے ہیں کہ دل کے اندر عشق و محبت بھرا ہوا ہے اور اس کے اثرات ادھر ادھر منتقل ہو رہے ہیں. رمضان المبارک میں بھی ہم نے مثال پیش کی تھی کہ ایسی ایک چھوٹا سا مشینی پرزا ہے لیکن اس کے اندر ایک تاثیر ہے ٹھنڈک کی. کیسے ٹھنڈک پھیلاتا ہے؟ ٹھنڈک پھیلاتا ہے. اور اسی کے اندر ہیٹر کا بٹن بھی وہ دبا دو تو گرمی پھیلاتا ہے. وہ غصے کا مضمون جب آیا تھا اس میں ہم نے مثال دی تھی کہ غصہ بھی اپنے موقع پر اچھا اور ٹھنڈا مزاج بھی اپنے موقع پر اچھا. گرمی میں اس کی ٹھنڈک اچھی لگتی ہے، سردی میں اس کی گرمی اچھی لگتی ہے. غصے کے موقع پر غصہ اچھا لگتا ہے اور ٹھنڈک کے موقع پر ٹھنڈا مزاج اچھا لگتا ہے. گرم مزاجی ٹھنڈے موقع پر بیکار ہے اور ٹھنڈا مزاج رہنا گرم موقع پر بیکار ہے. تو اس لحاظ سے ایک مشین کے اندر جب یہ تاثیر جب اس کو اسٹارٹ کر دیا جاتا ہے وہ ٹھنڈک پھیلاتی ہے، سامنے جو بھی آئے وہ اس سے مستفید ہوتا ہے. اللہ والوں کے اندر بھی یہی سلسلے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر عشق و محبت کی ایسی آگ بھر دی ہے کہ جو بھی ان کے ساتھ لگتا ہے جڑتا ہے اس کے اندر بھی وہ عشق کا چراغ جلنا شروع ہو جاتا ہے، محبت نصیب ہوتی ہے. پھر اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں مزیدار لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں، اللہم انی اسألک. ایک تو یہاں پر لفظ سوال آیا، سوال کہا جاتا ہے سائل بننا، اس کو عام اس میں کہا جاتا ہے گدا گر، بھکاری بننا، فقیر بننا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سب سے اونچے درجے کے رسول ہیں اور یہاں اللہ کے سامنے جب دست سوال دراز فرما رہے تو سائل بن کر، اللہ کے بھکاری بن کر، اللہ کے در سے سوال کرتے وقت سائل بن گئے. اللہم انی اسألک، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ سے آپ کی محبت کا بھیک مانگتا ہوں، آپ مجھے اپنی محبت عطا فرما دیں اور اپنے ان بندوں کی محبت عطا فرمائیں جو بندے آپ سے محبت فرماتے ہیں. اللہ والوں کی محبت ملے گی تو وہ اللہ تعالیٰ تک لے جانے میں اور زیادہ مددگار ثابت ہوگی. وحب عمل، اور ہر اس عمل کی محبت چاہتا ہوں، یقربونی الی حبک، جو آپ کی محبت سے مجھے اور قریب کر دے. ہر وہ عمل جو اللہ کا محبوب اور پسندیدہ ہے اس عمل کی محبت بھی میرے دل میں ڈال دیں کہ اس عمل کے ذریعے سے میں آپ سے نزدیک تر ہوتا چلا جاؤں. اور پھر فرمایا کہ آپ اپنی محبت مجھے ایسی عطا فرمائیں کہ جو میری جان سے بھی زیادہ بڑھ کر ہو، میری اولاد سے بھی، میری بیوی بچوں سے بھی زیادہ بڑھ کر ہو. یہ پوری حدیث مبارک کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایسی محبت چاہتا ہوں کہ جو میری ذات سے میرے بیوی بچوں سے بھی کی محبت سے بھی زیادہ بڑھ کر ہو. اس کے اندر آپ نے ایک انداز دے دیا کہ اے اللہ میں آپ کی ایسی محبت چاہتا ہوں کہ جس محبت کے آگے میں اپنی ذات کو بھی، اپنی بیوی اور بچوں کو بھی فراموش کر سکوں. مقابلہ جب آ جائے گا آپ کی ذات کی محبت کا اور میری محبت کا تو آپ کی محبت کے سامنے میں اپنی محبت کو ہیج کر دوں گا. آیا ہے محبت سامنے ہے بیوی کی اور ایک طرف محبت ہے آپ کی, ان دونوں کا جب مقابلہ ہو تو آپ کی محبت ایسی مجھے نصیب ہو کہ جو غالب رہے, بیوی کی محبت مغلوب رہے. ایک طرف محبت ہے بچوں کی, اولاد کی, اور ایک طرف محبت آئے آپ کی, تو وہ محبت چاہتا ہوں کہ آپ کی محبت اولاد کی محبت پر غالب رہے. بڑی پیاری دعا ہے, انسان اس کو یاد کر لے, نہیں تو اپنے الفاظ میں مانگے, یا اللہ میں آپ سے آپ کی سچی محبت چاہتا ہوں اور آپ کے نیک بندوں کی محبت چاہتا ہوں, ہر اس عمل کی محبت چاہتا ہوں جو مجھے آپ کی محبت کے قریب کرے, ایسی محبت چاہتا ہوں جو مجھے اپنی ذات سے, اپنی بیوی بچوں کی محبت سے بھی زیادہ بڑھ کر ہو. یہ دعا جب قبول ہو جائے, اللہ کی محبت نصیب ہو جائے, پھر ایک طرف انسان سب سے زیادہ اپنی ذات کو ترجیح دیتا ہے. اب ذات کی خاطر کوئی بھی انسان کی پسندیدہ چیز ہے لیکن وہ خلاف شرع ہے, ادھر اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہے کہ اس سے دور ہو جائے, لیکن ذات تقاضا کر رہی ہے کہ اس کے قریب ہو جائے. اس وقت اگر اللہ کی محبت غالب ہوگی تو انسان اسی کو غالب رکھتے ہوئے اس چیز سے بچ جائے گا جو اپنی ذات کی محبت جس کا تقاضا کر رہی ہے. پھر انسان نیکیوں سے ہمیشہ جڑا رہے گا, نیکیوں سے ہمیشہ لگا رہے گا, اور گناہوں سے ہمیشہ بچا رہے گا, دور رہے گا. اللہ تعالی ہمیں بھی وہ سچی محبت نصیب فرمائے کہ جس محبت کی خاطر دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی محبت کسی کو کسی سے ہو جاتی ہے, محبوب کی خاطر انسان کیا کچھ نہیں کرتا. بڑے بڑے تاریخ کے اندر ایسے واقعات ہیں کہ محبوب نے کچھ فرمائش کر دی, اس کی فرمائش کو مسترد نہ کیا, اس کی اس بات کو پورا کرنے کے لیے قدم بڑھا لیا. اگر حقیقی محبت ہمیں نصیب ہو جائے جو اللہ کی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, تو اللہ تعالیٰ نے تو کام بڑے آسان دیے ہوئے ہیں. محبت اور اس کے تقاضے اور عبادات جو ہمارے لیے رکھی ہیں, بڑی پیاری, بڑی آسان, بالکل فطرت کے عین مطابق, کہ جن کو اپنانا انسان کی طبیعت میں بشاشت پیدا کرتا ہے. اب روزے جیسی عبادت ہے کہ انسان بھوکا اور پیاسا ہے, دیکھا جائے تو ایک مشقت بھرا عمل ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کس قدر توازن رکھا کہ صبح سے شام تک کا روزہ رکھا. اللہ تعالیٰ چاہتے ایک ہفتے کا روزہ فرض کرتے تھے, ایک مہینے کا فرض کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں, ہماری فطرت کے بنانے والے, ہمارے مزاج کے بنانے والے, ہماری ضروریات کے اندر کے ذرے ذرے کے بنانے والے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرا بندہ وہ کس قدر برداشت کر سکتا ہے, کس قدر اس میں تحمل ہے. بندے کی فطرت اور اس کے مزاج اور اس کی برداشت کے مطابق, چھوٹے چھوٹے بچے, ماشاءاللہ جب بچہ چھوٹا سا بڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو گھر والے روزہ رکھواتے ہیں, تو چھوٹی چھوٹی بچیاں, چھوٹے چھوٹے بچے جن کی روزہ کشائی ہوتی ہے کیسے آرام سے روزہ پورا کر لیتے ہیں. آج تک کبھی کوئی روزے کی وجہ سے نہیں مرا. اللہ پاک نے عبادات جو بھی دی, نماز دی, روزہ دیا, حج, زکوٰۃ, دیگر تمام کی تمام عبادات, ہر عبادت بندوں کے بھلے کے لیے دی ہیں, جس میں دنیا کا بھی بھلا ہے, آخرت کے بھلے تو ہیں ہی ہے, فائدے ہی فائدوں سے بھری ہوئی. تو یہ بہت ہی مبارک مہینہ اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمایا کہ جس کے اندر اللہ کی رحمت کا شامیانہ تن جاتا ہے, ہر طرف رحمتیں ہی رحمتیں برستی ہیں. وہ افراد کہ جو سال بھر اللہ کے گھر سے دور رہتے تھے, جن کو کبھی سال میں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی تھی, وہ بھی بھاگے دوڑے اللہ کے گھر آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, اللہ کی طرف لو لگاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, وہ بھی روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اللہ کی رحمت کھینچتی ہے, اپنی طرف بلاتی ہے. اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو, نیکوکاروں کو, سب کو بلا کر نوازتے ہیں. اس نوازشات کے بعد اگر بادشاہ وقت لوگوں کو بلائے کہ آؤ انعامات لے جاؤ, لوگوں کو پیسہ, سرمایہ, تحفے, تحائف, ہدایات دیں, اور اس کے بعد یہی لوگ انعامات لے جا کر علم بغاوت بلند کر دیں اور بادشاہ کے خلاف تخریب کاری شروع کر دیں, کس قدر بھیانک عمل ہوگا. حضرت سری سقطی جو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے پیر و مرشد ہیں, ایک دفعہ حضرت جنید بغدادی سے پوچھا, جنید شکر گزاری کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے, اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے. فرمایا واہ بھائی واہ, بڑی اچھی تعریف کی, یہ تم نے تعریف کہاں سے سیکھی؟ کہا حضرت آپ ہی کی صحبت سے سیکھی. بزرگوں کی صحبت سے انسان کو بہت کچھ ملتا ہے کہ اللہ ہی کی دی ہوئی نعمت ہے, اب اللہ ہی کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے. ایک مثال آسان سی, کان ہے, کس قدر بڑی نعمت ہے. اللہ نہ کرے کہ انسان جب بہرا ہو کچھ نہیں پتہ چلتا اذان کیا ہے, تلاوت کیا ہے, ابا کی آواز کیسی ہے, اما کی آواز کیسی ہے, خوشی کیا ہے, غمی کیا, آوازوں کا کچھ پتہ نہیں, پوری زندگی اس کی خاموشی میں گزر جاتی ہے. हु का आलम, सन्नाटा उसकी जिंदगी में छाया होता है, उसको चरिन परिन और ये खूबसूरत आवाजों का एहसास ही नहीं है कि कौन सी आवाज कैसी होती है। उसकी जिंदगी पूरी सन्नाटे में गुजर जाती है। खुदा ना करे आंखों की नेमत किसी के पास ना हो, पूरी जिंदगी उसके अंधेरे में गुजर जाती है। खुदा ना खास्ता कोई जबान की नेमत से महरूम हो, पूरी जिंदगी उसकी खामोशी में गुजर जाती है। बड़ी बड़ी लाखों करोड़ों कीमत, लाखों और करोड़ों करोड़ों रुपए वाली कीमत रखने वाली बड़ी बड़ी नेमतें मुफ्त में अल्लाह पाक ने अता फरमा रखी है। अब कान है, नेमत अल्लाह की है, इसको अल्लाह ही की ना फरमाने में इस्तेमाल किया जाए। अगर गाने बजाने मौसीकी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तो इन आलात को तोड़ने के लिए आया हूं, ये शैतान के हथियार हैं, शैतान इसके जरिए। फरमाया कि अलगिना युम्बितुन निफाक फिल कल्ब कमा युम्बितुल माउ ज़र, ये मौसीकी गाना इंसान के दिल में खोट और निफाक को ऐसे पैदा करता है जिस तरह पानी खेती को उगाता है। मौसीकी सुन रहा है, एक उसके अंदर शहवत भड़कती है, ख्वाहिशात भड़कती हैं, उसका कोई किसी से इश्क मुआशका न भी हो तब भी अंदर उसके जज्बात भड़कते हैं। एक अनजानी सी उसके अंदर एक बेखुदी की कैफियत तारी होती है, एक वजदानी कैफियत तारी होती है, उसके अंदर रूह के अंदर जो एक गंध है वो भरना शुरू हो जाता है और वो गफलत की जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता होते होते गिर जाता है। फरमाया कि ये दिल के अंदर निफाक को खोट को इस तरह भरता है जिस तरह पानी खेती को उगाता है, तरोताज़ा करता है। फरमाया कि मैं तो इन तमाम के तमाम हथियारों को औजारों को तोड़ने के लिए आया हूं। और बड़े ही खतरनाक खतरनाक आजाब भी बयान फरमाए हैं, गीबत चुगली और फहश गुफ्तगू, छुप छुप के दूसरों की बातें। पहले वक्तों में होता था कि घर साते होते थे, कोई शोर शराबे नहीं, खामोशियां, रात के वक्त में कान लगा लगा के दूसरों की बातें सुनते, क्या बातें हो रही हैं। अगर कोई मियाँ बीवी आपस में बातें कर रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, टो लगा रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, दूसरों की खबरें ले रहे हैं, मैं गरम गरम शीशा पिघला के डाला जाएगा। अल्लाह की नेमत को अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल कर रहा है, उसे पता ही नहीं कि मैं कितना बड़ा जुर्म कर रहा हूं। ये निगाहें कितनी प्यारी, कितनी अजीम शान अल्लाह पाक की नेमतें हैं। इसी नेमत के जरिए वो अल्लाह को नाराज करे, नाजायज जगहों पर उठाए, जहां अल्लाह ताला ने मना फरमाया था उसी नेमत को अल्लाह ही के नाफरमानी में इस्तेमाल करे। ये जबान कितनी प्यारी नेमत है जिसको अल्लाह पाक ने अपनी याद के लिए, अपने जिक्र के लिए अता फरमाया। इसी जबान को बेहतरामी के अंदर इस्तेमाल करे। किस कदर इंसान बेबाक हो जाता है जब अल्लाह से दूर हो जाता है, अल्लाह ताला की पकड़ और अजाब को भूल जाता है, तो बसा औकात कुफ्रिया कलिमात जबान पर बड़े हंसी मजाक में ले आता है। इसी रमजान की बात बता रहे थे हमारे एक नमाजी एक दूसरे साहब के बारे में कि वो रोजे का तस्करा आया, कहा अरे मियाँ रोजा रखना तो खुदकुशी है। रोजा वोजा कौन रखे, रोजा रखना खुदकुशी है। अल अमान वल हफीज, अल्लाह ताला जो खुद हमारे खालिक हैं, हमारे मिजाज बनाने वाले, फितरत बनाने वाले, और वो बता रहे हैं कि ये वो इबादत है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के लिए हमने सबके ऊपर रखी। मालूम होता है ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, ये इबादत बड़ी महबूब इबादत है कि हर उम्मत को हर जमाने में दी गई है। ऐसी प्यारी इबादत को खुदकुशी से ताबीर करना, उलमाए इकराम ने लिखा है कि अगर कोई तहकीर के तौर पर कह दे कि रोजा रखे वो जिसके घर में खाने को ना हो, काफिर हो जाता है। और होते हैं ऐसे कहने वाले बेबाक जरी मुसलमान, चूंकि उसको तो ईमान घर की मां की गोद ही से मिल गया तो कदर नहीं करता। वो मुसलमान जो गैर मुस्लिम था फिर वो कुर्बानियां देकर मुसलमान होता है तो उसको तो एक एक इबादत की कदर आजमत मालूम होती है। आज का मुसलमान ज्यादा बेबाक हो गया गैर मुस्लिम से। इसी रमजान मुबारक में फ्रूट बेचने वाला एक ठेले की आड़ लेके चुपचाप बोतल से पानी पी रहा था, और यहीं हमारी असर की नमाज के लिए मैं दाखिल हो रहा था, एक बड़ी भी मस्जिद के गेट पर बैठी हुई, ठंडी ठंडी वो ये मिरिंडा थी या पता नहीं फांटा थी। शाम का टाइम है, सारे नमाजी मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, वही शदीद भूख और प्यास का वक्त, और बड़े आराम से ले बैठी हुई फकीर नहीं बड़ी भी, और उल्टे हाथ से घटाघट सबके सामने पी रही हूं। उन्हें पता भी नहीं है कि मैं क्या कर रही हूं, कि देखने वाले के मुंह में पानी आ जाए। मुसलमान का तो हाल ये, और वहां ठेले की आड़ में छुपकर पानी पी रहा था। तो हमारे एक दोस्त गए, कहने अरे भाई ये क्या कर रहे हो, बाजार की बात है। कहा कि जनाब मैं मुसलमान नहीं हूं, हिंदू हूं। ये हिंदू वगैरह जो अंदरूनी सिंध से फ्रूट वगैरह बेचने के लिए आते हैं रमजान में, जगह जगह ये अपने बसेरे कर लेते हैं, तो उसमें से था। तो कहने लगे कि उसको भी इतना एहसास था कि छुपकर पानी पी रहा है। तो कहा तुम ये क्या कर रहे हो, कहा भी आप लोगों का रोजा होता है इसलिए मैं छुपकर एक तरफ छुप के पानी पी रहा हूं। اس کے دل میں کم از کم اتنا ادب اور احترام نظر آ رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کی عبادت کا احترام کرتے ہوئے ہندو ہو کر چھپ کر پانی پی رہا ہے کہ مسلمان نہ دیکھ لے, اور مسلمان اتنا جری ہو گیا کہ چلتے چلتے بس میں سے دیکھو تو کوئی پان کی پچکاری پھینک رہا ہے, کسی کا منہ دیکھو تو چل رہا ہے, اور یہ بہت بازاروں میں تو کھلے عام, آفسوں میں اور کینٹینوں میں ادھر ادھر بالکل کھلے عام اس طرح بے احترامی چل رہی ہوتی ہے کہ علمان الحفیظ شرم و جھجک بھی نظر نہیں آتی کہ مسلمان ہیں اور روزہ کھا رہے ہیں تو کم از کم گھبرائیں, کچھ بھی نہیں, ایک بہت بڑی تعداد ایسی بے باک نظر آتی ہے. ایسا بھی ہوا کہ رمضان کا مہینہ تھا, ایک مجوسی کے بیٹے نے ایسی عام انداز سے کھا لیا تو اس کے باپ کو اس قدر غصہ آیا کہ اس کی سخت ترین سرزنش کی, بہت بری طرح اس کو ڈانٹا جھڑکا اور اس کو تنبیہ کی کہ آئندہ کے لیے رمضان کے دنوں میں کسی کے سامنے مت کھانا, تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے, مسلمان اس مہینے کے اندر دن کے اندر بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں. بات آئی گئی ہو گئی, وہ مجوسی انتقال بھی کر گیا, بعد انتقال کے ایک اللہ والے کو خواب میں دکھائی دیا کہ جنت میں مزے کر رہا ہے, حیران ہو گئے تو مجوسی تھا, پوچھا ارے بھائی تو مجوسی ہے تو یہاں جنت میں کیا کر رہا ہے, کہا تھا تو مجوسی لیکن ایک موقع پر اپنے بیٹے کو رمضان کی بہترامی کے موقع پر ڈانٹا تھا, اللہ تعالی نے اسی کی برکت سے مرنے سے پہلے ایمان نصیب فرما دیا. عظمت تھی دل میں کفر کے باوجود, کافر کی حالت میں تھا لیکن بیٹے کو تنبیہ کی تو اللہ پاک کو یہی ادب پسند آئی کہ مرنے سے پہلے ایمان نصیب ہوا اور مسلمان ہو کر دنیا سے رخصت ہوا. اور خدا نہ خواستہ الٹ بھی ہو جاتا ہے, جب بے احترامی ہو تو پھر بہت دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان کا ایمان بھی سلب ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان تصور کر رہا ہوتا ہے, وہ تو جب آنکھ بند ہوتی ہے پتہ چلتا ہے اچھا میں تو غیر مسلم, میں تو ایمان تو میرا ضائع ہو چکا, کیوں فنا 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 باتوں کی وجہ سے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے پورا منظر ذکر فرمایا ہے, آخرت میں جب اٹھیں گے اندھے اٹھیں گے, ارے اللہ میاں ہمیں اندھا کیوں اٹھا دیا, ہم تو آنکھوں والے تھے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دنیا میں تم بڑے اندھے بنتے تھے, جب میرے احکامات آتے تھے بہت جری ہوتے تھے, بہت بے باکی کرتے تھے, میرے احکامات سے روح گردانی کرتے تھے, آنکھیں پھیل لیتے تھے, آنکھیں بند کر لیتے تھے اور میری باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے, آج کے تم حقیقت میں تم اندھے بنا کر اٹھائے گئے ہو. تو غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی عظیم و شان نعمتیں دی ہیں, زبان کیا سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ایک ایک چیز عظیم و شان نعمت ہے, یہ بال یہ کھال یہ رواں یہ ناخن یہ چیز ایک ایک چیز اللہ کی عظیم نعمت ہے, ذرا سا بھی اس میں خلل پیدا ہو جائے اس پر پتہ چلتا ہے کس قدر بڑی نعمت ضائع ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا یہ ناشکری ہے, اور حضرت جنید بغدادی نے جو تعریف فرمائی کہ اللہ کی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرنا یہ شکر گزاری ہے. مولا یراک حیثما امرک ولا یراک حیثما نہاک, تیرا مولا تیرا رب تجھے ہر وقت اس حال میں دیکھے جس حال کا اس نے تجھے حکم دیا ہے, ولا یراک حیثما نہاک, کبھی بھی وہ تجھ کو ایسی حالت میں نہ دیکھے کہ جس سے اس نے تجھ کو منع کیا ہے. تو یہ بندے کو اگر احساس نصیب ہو جائے, اور یہ ماہ مبارک پورا اللہ پاک نے تربیت کا مہینہ عطا فرما کے ہماری تربیت کر دی کہ پورے مہینے جب تم پاک و صاف گزر رہے ہو پاکیزہ رہے, گناہ تو گناہ, جائز کاموں سے بچتے رہے, کھانا نہیں رہے پی نہیں رہے, جائز تعلقات نہیں نبھا رہے, کھانا بھی حلال تھا پینا بھی حلال تھا, جو چیزیں حلال تھیں اس سے جب تم نے ہمیں بچ کر دکھا دیا تو گناہ تو پھر گناہ ہے, نفرت کی چیزیں اس سے بچنا تو تمہارے لیے اور بھی آسان ہے. ایک تربیت کر دی, ایک مرحلہ دے دیا, ایک مہینے تک ہمیں خوب مشق کرا دی کہ بندو جب تم ہمارے حکم کی تعمیل میں کھانا چھوڑ سکتے ہو پینا چھوڑ سکتے ہو جائز تعلقات کا نبھانا چھوڑ سکتے ہو تو پھر ہمارے حکم کی تعمیل میں گناہ بھی چھوڑو. گناہ چھوڑ دینے والا بہت ہی بڑا اللہ کا دوست ہے, اللہ کا محبوب ہے, کہ حقیقت میں اللہ کا ولی وہی ہے کہ جو پاکیزہ زندگی گزارتا ہے. ترک ذرۃ ما نہ اللہ خیر من عبادت الثقلین, ذرہ برابر اس عمل کا چھوڑ دینا جس کے کرنے سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے, اس کا ذرہ برابر بھی اگر انسان نے چھوڑ دیا, ممنوع چیز تھی کوئی ممنوع حکم تھا اس کو اگر ذرہ برابر بھی چھوڑ دیا تو یہ جنات اور انسان کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں اہل ایمان کے جن کو اللہ پاک نے مبارک مہینہ عطا فرمایا, ایک محنت اور لگن کے ساتھ وہ پورا مہینہ گزار کے پاک و صاف بھی ہوئے. رمضان المبارک کے شب و روز میں اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کو معاف فرماتے ہیں. ہر رات میں قبیلہ بنو کلب کی جو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں بکریاں تھیں, جو عرب کا سب سے بڑا قبیلہ ہے بکریاں پالنے میں, ہر بکری کے اوپر ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں بال ہوتے ہیں، ہمارا سر اتنا چھوٹا سا ہے، اس کے اوپر اگر ہم گننا شروع کریں گے ہزاروں کی تعداد سے وہ کہ زیادہ ہمارے بال ہوں گے، بکری کا وجود کتنا بڑا، ہر بکری پر ہزاروں کی تعداد میں بال ہیں، پھر قبیلہ بنو کلب کی بکریاں خود ہزاروں کی تعداد میں تھیں، جب وہ اپنی بکریوں کو لے کر نکلتے تھے تو پورے وادیوں کی وادیاں بکریوں سے لبریز ہو جایا کرتی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر جہنمیوں کو آزاد کرتے ہیں، ایک بڑی تعداد اس ماہ مبارک کی برکت سے جہنمی سے جنتی بن جاتی ہے، گناہگاروں سے نیکوکار بن جاتی ہیں، اللہ کے دشمنوں سے دوستوں کے صف میں شامل ہو جاتی ہیں۔ جب محنت کر کے اس پورے مہینے کو گزار لیا، اللہ تعالی نے رحمت بھی رکھی، مغفرت بھی رکھی، جہنم سے خلاصی بھی رکھی، رحمت بھی مل گئی، مغفرت بھی مل گئی، جہنم سے خلاصی کا پروانہ بھی مل گیا، اور عید کے دن اللہ پاک نے اعلان فرما دیا کہ آج کے دن تم بخشے بخشائے اپنے گھروں کو جاؤ۔ مردوں کے لیے حکم یہی ہو گیا اور عورتوں کو یہی اعلان، یہی انعام گھر بیٹھے مل گیا۔ عورتوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ عمل، ہر وہ ثواب جو اللہ تعالیٰ مردوں کو عطا فرماتے ہیں، عورتوں کو اپنے امور خانہ داری کو نبھانے کے اندر وہی ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اصل چیز تو تابع داری ہے، بندوں کو جو حکم دیا گیا بندہ تابع دار بن گیا، وفاداری کا ثبوت دیا، پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں خزانوں کی کمی نہیں، ہر چیز کی پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں بارش ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس مرحلے سے گزار دیا، رمضان کا مقدس مہینہ ملا، گناہوں سے توبہ بھی کر لی، تو اب اس توبہ کو مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے، اور تقوی کی صفت مل گئی کہ صبح سے شام تک اور رات بھی پاکیزگی میں گزار گزار کے گناہوں سے بچتے ہوئے گزار لی۔ رمضان کے روزے کی اللہ پاک نے جو فوائد بیان فرمائے، تو اس کا ثمرہ بیان فرمایا کہ ہم نے روزے تم پر اس لیے فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگار کا مطلب یہ کہ گناہوں سے بچنے والا، گناہوں سے پرہیز کرنے والا، گناہ سے بچتے 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 پرہیزگار ہو گیا، تقوی کی صفت سے آراستہ ہو گیا، متقی بن گیا۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے دوست متقی ہی تو ہیں۔ جب اللہ کا دوست بن گیا، متقی بن گیا، اللہ کا دوست، اللہ کے محبوب، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے دوستوں پر نہ تو کوئی باہر کا ڈر ہوتا ہے نہ اندر کا کوئی غم ہوتا ہے۔ خوف کہتے ہیں باہر کا کوئی ڈر، کوئی بھی باہر کی ہیبت خوف کہلاتی ہے، اور اندرونی جو ہے غم، بے چینی، پریشانی، یہ حزن کہلاتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کی اللہ تعالیٰ نفی فرمانے کہ جو بھی بندہ میرا دوست بن گیا، اولیاء اللہ کی صف میں داخل ہو گیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کو کوئی باہر کا ڈر ہوتا ہے نہ اندر کا غم ہوتا ہے، بالکل اطمینان کی کیفیت ان کو نصیب ہو جاتی ہے۔ زندہ رہیں تب بھی، دنیا سے جائیں تب بھی، دنیا میں ہوں، قبر میں ہوں، حشر میں ہوں، محشر میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے دوست پر امن پر سکون رہیں گے۔ یہ رمضان کے روزے رکھنے والے، بھوک پیاس کی مشقت برداشت کرنے والے، آخرت میں اللہ پاک نے فرمایا کلو واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، وہ جو دن تم بھوک اور پیاس میں گزار کر آئے ہو اس کے بدلے اب تم خوب کھاؤ پیو، مزے اڑاؤ۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ وہاں روزے داروں کے لیے دسترخوان چنے ہوں گے، لوگ میدان محشر میں نفسی نفسی میں افراتفری کے عالم میں حیرانی پریشانی میں گھرے ہوئے ہوں گے، اور یہاں ایک بہت بڑی تعداد اللہ تعالیٰ کے شاہی دسترخوان پر خوب مزے اڑا رہے ہوں گے۔ تو یہ لوگ حیرانی پریشانی کے عالم میں دیکھ کر پوچھیں گے یہ لوگ کون ہیں، بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کی بات کو مان کر اللہ کے حکم کی تعمیل میں روزے رکھا کرتے تھے، وہاں بھوکے پیاسے رہتے تھے، آج یہاں پر اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ عطا فرمانے والے ہیں، بہت عنایت فرمانے والے ہیں، اور ساری چیزیں اس نے بالکل روزے عیاں کی طرح کھول کر بیان فرما دی، قرآن کریم میں بھی، احادیث مبارکہ کے اندر بھی۔ اب یہ کامیابی اور ناکامی، ہمارے سامنے دونوں راستے ہیں۔ اگر گناہوں سے بچتے ہوئے پاکیزہ زندگی گزارتے چلے جائیں گے، دن بدن اللہ کے دوست بنتے چلے جائیں گے، اس دوستی کے اندر اور عروج ہوتا چلا جائے گا، جتنا تقوی ہمارا بڑھتا جائے گا، جتنے گناہوں سے ہم بچتے چلے جائیں گے، اتنے ہی زیادہ اللہ کے نزدیک اکرم ہوتے چلے جائیں گے۔ دونوں یہ تفضیل کے صیغے ہیں، اکرم اتقا، اکرم کا معنی زیادہ محترم، اتقا کا معنی زیادہ تقوی والا۔ تو یہ بالکل لیول برابر چلتا ہے کہ جتنا زیادہ تقوی بڑھے گا اتنی زیادہ اللہ کی قربت بڑھے گی، تقوی میں کمی اللہ کی قربت میں کمی، تقوی میں عروج اللہ کی قربت میں عروج۔ کہ انسان اپنی زندگی کے تمام شعبوں کے اندر بےمانی سے بچے، بدیانتی سے بچے، جھوٹ سے بچے، خیانت سے بچے، ظلم و زیادتی سے بچے، حق تلفی سے بچے، اور یہ مال اور جمال اس کے فتنے سے بچے۔ مال آتا ہوا انسان کو پھر حلال ہو یا حرام ہو، پھر اس وقت انسان کی احتیاطیں ساری ٹوٹ جاتی ہیں۔ آفسوں کے اندر، دکانوں کے اندر، کاروباروں کے اندر بہت سارے موڑ ایسے آتے ہیں زندگی میں کہ جہاں انسان ہاتھ بڑھائے تو آرام سے اس کے لیے مال وافر مقدار میں آ جائے، لیکن وہ حلال نہیں ہوتا۔ یہی اس کے امتحان کا وقت ہے کہ ایمان ہوگا ہاتھ روک لے گا۔ جھوٹ، خیانت، غلط بیانی، دھوکے بازی، دوسرے کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا، دوسرے کی معصومیت سے دھوکہ دے دینا، یہ ساری چیزیں ایمان ہی ہوگا تو انسان روکتا ہے۔ دنیا کے کاروبار کے اندر پیسہ کمانے کے لیے انسان نہ جانے کیا کیا چکمے دیتا ہے، کس کس قسم کے فراڈ کرتا ہے، کیا کچھ دھوکے بازیاں کرتا ہے چند ٹکوں کی خاطر۔ یہاں تو جل دے جاتا ہے اور وہ پیسہ کما لیتا ہے، لیکن بہت بڑی بربادی اپنے لیے لے جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر حضرت احنف ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے پوچھا کہ احنف، یہ بتاؤ کہ بڑا جاہل کون ہے؟ حضرت احنف نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے فروخت کر دے، آخرت کا سودا دنیا کے چکر میں کر بیٹھا کہ حلال حرام، جائز ناجائز، حق باطل، ارے سب چلتا ہے جناب، سب چلتا ہے کہ چکر میں، لسٹم پستم سب کچھ آنے دو، آنے دو، اور جی اور جی، حل من مزید، حل من مزید، رشوت ہوئے، سود ہے، چوری ہے، دھوکہ ہے، غبن ہے، خیانت ہے، بدیانتی ہے، جو بھی ہے سب چلتا ہے۔ ارے صاحب، پیٹ پالنے کے لیے کیا کریں، گزر بسر نہیں ہوتا، اللہ کے وعدوں پر تو ایمان ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ حق حلال کے اندر برکت ہے، تھوڑا بھی ہوگا ساری ضروریات کے لیے کافی اور شافی ہے، اور حرام کے اندر زیادہ بھی ہوگا بے برکت ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو، کاروبار کو، تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اسی طرح جو بھی حرام معاملات ہیں اس کے اندر نحوست، ظلمت، بے برکتی اور اللہ کی گرفت اور وبال ہے، اور حلال تھوڑا سا بھی کیوں نہ ہو، ایک انسان موچی ہو، موچی معاشرے کے اندر اس کی کوئی اہمیت اور وقت نہیں ہوتی، لیکن وہ صبح سے شام تک جوتیاں گانٹھ گانٹھ کے جس کے حلال کے 100 روپے کیوں نہ کماتا ہوں، اس کے 100 روپے میں وہ برکت ہوگی جو حرام کے 1 لاکھ میں بھی نہیں ہوگی۔ اس کے دل کی کیفیت کوئی کھول کر دیکھے، اس کے دل میں جو اطمینان اور سکون ہوگا، وہ 1 لاکھ روپے جو حرام کے ذریعے کمائے، اس کے دل میں جو بے چینی، جو ڈر اور خوف اور وحشت ہے، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ حرام کو مٹاتا ہے، حرام خور کو بھی مٹاتا ہے، ویربی صدقات، نیکیوں کو بڑھاتا ہے، نیکوکار کو بھی بڑھاتا ہے۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہیں، پوری کائنات کے مالک ہیں، پورا نظام انہوں نے ہی چلایا ہے۔ تو غرض یہ کہ حلال حرام، جائز ناجائز کی تمیز کو مٹا کر جو شخص اپنی آخرت کا سودا کر رہا ہے، دنیا لے رہا ہے، آخرت چھوڑ رہا ہے، تو حضرت احنف ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ بڑا جاہل، بڑا غافل، ناواقف وہی شخص ہوگا جو اپنی آخرت کا سودا دنیا کے بدلے میں کر بیٹھا۔ فرمایا کہ اس سے بڑا بھی ایک جاہل ہے، اس سے بڑا بھی ایک جاہل ہے۔ حضرت احنف نے پوچھا کہ وہ کون؟ فرمایا کہ وہ شخص کہ جو دوسرے کے دنیا کی خاطر اپنی آخرت کا سودا کر بیٹھا۔ حضرت احنف نے تو فرمایا تھا کہ جو اپنی دنیا کی خاطر آخرت کا سودا کر بیٹھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے بھی بڑا ایک جاہل ہے، اور یہ کون؟ یہ وہ ہے جو دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کا سودا کر بیٹھا۔ حضرت احنف نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ حرام مال جمع کرتا رہا، کرتا رہا، کرتا رہا، استعمال کرنے کی نوبت نہیں آئی، آنکھ بند ہوئی چلا گیا، وہ سارا حرام مال دوسروں کے لیے چھوڑ گیا کہ دوسروں کے تمہارے کے نہیں آ رہے ہو گئے، حرام مال مل گیا، دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کا سودا کر گیا، یہ اس سے پہلے والے سے بھی بڑا جاہل ہے۔ تو یہ تو آخرت کے بڑے خسارے کے سودے ہیں کہ انسان دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر غلط بیانی سے کام لے جائے، دھوکہ دے جائے، فراڈ کر جائے، یا لین دین کے اندر خرد برد کر جائے، امانت میں خیانت کر جائے، قرض لے کے ہڑپ کر جائے، بہت بڑی بڑی صورتیں ہیں، یتیم کا مال کھا جائے، یا وراثت کے اندر ورثہ کا حق مار جائے، جہاں اس کا بس چلتا ہو 2 پیسے پر بھی وہاں 2 پیسے ہڑپ کر جائے، تو یہ بہت بڑی حق تلفی کرنے والا وقت کا ظالم ہے۔ اور اگر اس چیز سے بچ رہا ہے، احساس جب انسان کو ہو جاتا ہے، ہمارے بزرگ نمازی ہیں، بڑے محبت کرنے والے، ڈھیر و ڈھیر جھولی بھر بھر کے دعائیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ہمارے حق میں، ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرمائے، انسان جب اچھی صحبت میں بیٹھتا ہے تو پھر احساس بھی ہوتا ہے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ بھی جب اس قسم کے مضامین بیان فرمایا کرتے تھے تو بسا اوقات مضمون سننے والے پھر وہ ہلتے تھے, جھٹکا لگتا تھا, یار بچپن میں طالب علمی کے زمانے میں ہم نے بھی چھولے والے کے چھولے کھا لیے تھے, مونگفلی والے کی مونگفلیاں اٹھا کر کھا لی تھی, بس کے اندر بغیر کرایہ دیے سفر کر لیا تھا. بہت ساری جوانی کے اندر معاملات ہوتے ہیں جس میں انسان چوک کر جاتا ہے. یہیں کا اپنا ایک نوجوان نمازی, داڑھی ابھی پھوٹنی شروع ہوئی ہے, شادی بیاہ میں چند دوست یار سارے جمع تھے, مذاق مذاق میں ایک دوست کا موبائل چھپایا, اچھا مہنگا, اور مذاق مذاق میں چھپا کر نیت میں فطور آ گیا. چند دوستوں نے جو چھپایا تھا وہ بیچارہ ڈھونڈتا رہ گیا, اون نور کر کے 18,000 روپے میں بیچ دیا, اور بیچ کے جن ساتھیوں کو پتا تھا آپس میں پیسے تقسیم کر لیے. اس کے بعد پھر آ کے مجھ سے پوچھ رہے کہ ایسا ہو گیا اب کیا کروں. تو انسان کو کم از کم احساس تو ہوا, اس بیچارے کو خبر ہی نہ دی, اور ساتھیوں نے قریبی دوستوں نے مل کر اس کو بیچ کر آپس میں پیسے بانٹ لیے. اچھی صحبت میں جب انسان بیٹھتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی کچوکا لگتا ہے, یاد آتا ہے کہ یار ماضی میں میں نے بھی فلاں فلاں کا حق تلف کیا تھا. تو ہمارے ایک تمازی ہیں, وہ بھی اس دن رمضان المبارک میں اپنے تین ماضی کے جوانی کے اور پرانے واقعات بتانے لگے. بظاہر وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لیکن آخرت کے اعتبار سے بڑی خطرناک چیزیں بن جاتی ہیں. کہلے والے کو بلایا, چند دوستوں نے, نوجوان تھے اس وقت, اور ایک حویلی سی تھی بونڈری میں, بلا کر اس کے وہ جو ٹوکرے پر کیلے لے کر بیچتے ہیں, ٹوکرے والا کیلے لے کر آیا تھا, کیلے کھا لیے, اور حویلی کے دوسرے طرف سے راستہ تھا بھاگنے کا, سارے بھاگ گئے. وہ بےچارا منہ دیکھتا رہ گیا, کیلے بھی گئے پیسے بھی گئے, اور نوجوان سارے بھاگ کے یہ جا اور وہ جا. اب احساس ہو رہا ہے کہ میں کیا کروں. یہ بھی شکر ہے کہ زندگی موجود ہے, احساس زندگی ہی میں ہو گیا, تلافی موجود ہے کہ انسان اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے کثرت سے, اور ایک تخمینہ لگا کر اتنی رقم صدقہ کر دے کہ اللہ یہ رقم میں اسی صاحب فلاں فلاں کے لیے صدقہ کر رہا ہوں, اس کا اجر و ثواب اس کو پہنچ جائے, اور مجھ سے غلطی ہوئی اللہ مجھے معاف فرما دے, اور یہ جو رقم میں خرچ کر رہا ہوں یہ اس کا بدل بن جائے, اور اس صدقے کا ثواب اس کو عطا فرما دے. اگر وہ زندہ ہو تو اس کو برکتیں دے, صحت دے, سلامتیاں دے, اگر وہ مر چکا ہو تو یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے. دعاؤں کے ذریعے وہ صدقہ نکال کر انسان تلافی کر سکتا ہے. دو اور واقعات سنائے, بہرحال وہ بظاہر چھوٹے واقعات لگتے ہیں کہ دوسرے پر ہاتھ اٹھا لیا, اس کی پٹائی لگا دی, اب بعد میں احساس ہوا کہ یار ظلم زیادتی ہوئی. ہاتھ کا اٹھانا بہت بڑی یہ جرأت اور جسارت ہے کہ جب کسی کی پٹائی لگا دی, کسی کی عزت نفس مجروح کر دی, تھپڑ مار دیا, بچا ہی کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے بیت اللہ شریف کا, حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ ساتھ طواف میں تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع آیا تو بیت اللہ کو دیکھا, خطاب کیا, فرمایا کہ اے بیت اللہ, تیری عظمت شان, تیرا تقدس, تیری عزت اور تیری عظمت بہت بڑی ہے, لیکن ایک ہستی اور بھی ہے کہ جس کی عظمت و قدر و منزلت تجھ سے بھی بڑھ کر ہے. فرماتے میرے کان کھڑے ہو گئے کہ بیت اللہ کی عظمت و تقدس سے بڑھ کر اور کون. جب میرے کان کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے بیت اللہ, تیری عظمت و تقدس اور تیرے جلال سے بھی بڑھ کر مومن کی ذات ہے کہ اس کا عظمت و تقدس تیرے وجود سے بھی بڑھ کر ہے. مومن کی ذات کی بہترامی کر دینا بیت اللہ کو ڈھا دینے سے بھی زیادہ بڑی بہترامی ہے. شرط یہ کہ احساس ہو. ابھی رمضان ہی میں ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ انہوں نے ایک منظر دیکھا, ایک نوجوان ایک سفید داڑھی والے بزرگ کا گریبان پکڑے کھڑا تھا, آپس میں کوئی معاملہ ہوا, واللہ اعلم معاملہ تو کیا تھا, لیکن چلتے ہوئے ان کی نظر پڑی کہ لڑکا تھا نوجوان اور ایک سفید داڑھی والے بزرگ کا گریبان پکڑے کھینچ کے پھڈا کر رہا ہے. جو بھی معاملہ ہو, لیکن بہرحال اس قدر ظلم و زیادتی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے, ذلت کی پستیوں میں گرا دیتی ہے. اپنے یہاں کا ایک نوجوان نمازی لڑکا کرکٹ کھیلتے کھیلتے گاڑی آئی, گاڑی پہ بال لگی, وہ صاحب اتر کر تھوڑا سا الجھنے لگے, ہوتے ہوتے وہ بلے سے پٹائی لگا دی. آفس والے کوئی بڑے عمر کے صاحب تھے, مار دیا, پیٹ دیا, لڑ لیے, جھگڑ لیے, بعد میں پھر احساس ہو رہا ہے اب انکل پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں, کہاں سے آئے تھے, کہاں جا رہے تھے, ہم نے تو ان کی پٹائی لگا دی. اس قدر بڑے بڑے یہ جرم ہو جاتے ہیں انسان کی زندگی میں کہ جس کی تلافی بھی بسا اوقات ممکن نہیں ہوتی. کسی کا دل دکھا دینا, کسی کو ستا دینا, کسی کو مار پیٹ کر دینا, کسی کا مال ہڑپ کر جانا, یہ سارے معاملات ایسے ہیں, خاص کر مالی معاملات, کہ انسان سارا کا سارا مال آنے دو جی آنے دو, اس چکر کے اندر حلال حرام کی تمیز مٹا کر جب وہ اس مال کو جمع کرتا ہے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو پہلے والے سے بھی بڑا جاہل ہے, خود تو گیا, پیچھے والوں کے مزے آئے کہ حرام مال سے خوب عیاشیاں بدماشیاں کر رہے ہیں, اور حرام مال کے اندر ایسی نحوست ہے کہ ہمیشہ وہ برائی ہی کے اندر استعمال ہوتا ہے. نیک مال برکت کے کاموں میں استعمال ہوتا ہے, اور حرام مال ہمیشہ برائی کے کاموں میں استعمال ہوتا ہے. حرام کے اندر ایسی نحوست ہے. حجاج ابن یوسف نے وہاں ایک جماعت تھی بزرگوں کی اس کے زمانے کے اندر اولیاء اللہ کی. جب حجاج ابن یوسف کے ظلم و تشدد کا دور آیا تو اس نے بزرگوں کی دعوت کی اور دعوت کے بعد کہا کہ اب میں پرامن ہو گیا, اب مجھے ان بزرگوں کی بد دعا نہیں لگے گی. کسی نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ میں نے جو ان کی دعوت کی تھی اس میں نے ان کو حرام مال کھلا دیا. اب اس حرام کی نحوست سے ان کی دعائیں گئیں, یہ بد دعائیں کرتے رہے میرے خلاف, مجھے ان کی بد دعا نہیں لگے گی. دانستہ یا نہ دانستہ حرام مال اپنے اندر نحوست لیے ہوئے ہوتا ہے. زہر انسان جان بوجھ کے کھائے یا انجانے میں کھائے اس کا نقصان تو ضرور بھی ضرور انسان کو پہنچتا ہے. تو حرام مال ایسی منحوس چیز ہے کہ انسان کی زندگی بھی بے برکت ہو جاتی ہے اور ہر گناہ, مثال کے طور پر جھوٹ ہے, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کو ہم بڑی معمولی سمجھتے ہیں, بات بات پہ جھوٹ بولنا, بات بات پہ جھوٹ بولنا, دھوکہ دے دینا, جل دے دینا. جھوٹ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو ایسا خطرناک تعفن پھیلتا ہے کہ دور دور تک رحمت کا فرشتے بھاگ جاتے ہیں, وہاں کھڑے نہیں ہو پاتے, اس میں اتنی بدبو اور تعفن ہے. آپ کے ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ محترمہ نے صرف دوسری زوجہ کے چھوٹے قد کا ہاتھ سے اشارہ دے دیا کہ وہ فلانی. آپ نے فرمایا اتنا تم نے زہریلا کام کیا ہے کہ ہاتھ کے اشارے کے ذریعے تم نے اس کی جو غیبت کی ہے, ایسا زہریلا عمل کیا ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے پورا سمندر کا پانی کڑوا زہر بن جائے. اور ہم کیسے صبح سے شام تک غیبتوں میں لگے رہتے ہیں, ادھیڑ بن میں لگے رہتے ہیں, جب تک کہ کسی اور کے خلاف کوئی بات نہ ہو گفتگو میں مزہ ہی نہیں آتا. حالانکہ کامیاب ہے وہ انسان من صمت نجا, اس کی زبان ذکر اللہ میں چلے, نیک بات میں چلے, نفع کی بات میں چلے, کام کی بات میں چلے, اس کے علاوہ خاموشی اختیار کرنے والا کامیاب ہے. جس نے خاموشی اختیار کی نجات پا گیا. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, اسلام کے خوبصورتی میں سے ایک حسن یہ ہے کہ انسان لا یعنی چیز سے دور رہے, کنارہ کش رہے. جس بات کا حاصل کچھ نہ ہو, جس بات کا فائدہ کچھ نہ ہو, جس بات کا نفع کچھ نہ ہو, اس بات کو کرنے سے حاصل کیا ہوگا. حضرت لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا تھا حضرت آپ کو یہ حکمت کیسے ملی, فرمایا کہ جس بات کے کہنے کی ضرورت نہیں اس کو میں نے کبھی کہا ہی نہیں, لا یعنی چیزوں سے خاموشی اختیار کی. قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے جگہ جگہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ, اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ, ان دونوں فرضوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے. نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, جگہ جگہ اس جوڑی کو ساتھ ذکر کیا ہے. ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس جوڑی کے درمیان میں ایک تیسری چیز کو داخل کروا دیا, اور وہ کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون. پچھلی آیت میں نماز کو قائم کرنے والے ہیں, الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ اپنی نمازوں میں خشوع خضوع دھیان رکھتے ہیں. اور آگے والذین هم للزکات فاعلون, وہ زکات دینے والے ہیں. نماز اور زکات دونوں کا تذکرہ بیلنس کے ساتھ کیا, درمیان میں فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون, وہ لوگ لا یعنی چیزوں سے بچتے ہیں. کس خوبصورتی کے ساتھ اللہ پاک نے اہل ایمان کی شان ذکر فرمائی ہے کہ اہل ایمان کامیاب اور متقی بندے وہ ہیں نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. لیکن درمیان میں یہاں اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ہمیشہ جہاں زکوٰۃ اور نماز ساتھ ساتھ آیا کرتی تھی, درمیان میں اللہ پاک نے اہمیت بیان فرما دی کہ وہ لوگ جو نماز بھی خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں, زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرتے ہیں بڑے بڑے فرضوں کے ساتھ ساتھ, وہ لغویات سے بچتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, کہ وہ لوگ جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں, کنارہ کش رہتے ہیں. تو دنیا کے اندر غیبت و چغلی کرنے والے بہت, لیکن اپنی زبان کو لگام دینے والے بہت کم. کامیابی اسی میں کہ انسان چغلی نہ لگائے, غیبت نہ کرے, برائی نہ کرے, طنز طعنہ نہ کرے, اپنے وجود کو محفوظ رکھے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بڑی تیزی کے ساتھ اللہ سے ملاقات کے لیے اللہ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اللہ کے عرش کے سایہ میں ایک شخص بڑے حسن و جمال کے ساتھ بہت زیادہ نعمتوں سے وافر مقدار میں نوازا گیا ہے, کہ جس کی کیفیت کو دیکھ کر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بھی رشک آیا کہ اس قدر انعامات کی بارش اور اس قدر اللہ پاک نے اس کو نوازا. پوچھنے لگے کہ یا اللہ یہ بندہ کون ہے, کیا نام ہے, یہ کون شخصیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کا نام نہیں اس کا کام بتاتا ہوں, جس کام کی وجہ سے, جن صفات کی وجہ سے اس نے یہ درجہ رتبہ اور مقام پایا. تین چیزیں اللہ پاک نے بیان فرمائی. فرمایا کہ میں نے اپنے فضل و کرم سے اپنے جن بندوں کو نعمتیں دی ہیں, مال دیا, دولت دیا, حسن دیا, جمال دیا, کمال دیا, جو بھی عہدے, منصب, جو بھی میرے نعمتیں دی دین اور دنیا سے جس بندے کو نوازا, کبھی بھی اس نے میرے اس بندے سے حسد نہیں کیا. میرا اپنا فضل و کرم ہے, میں جس بندے کو چاہوں دین دوں, جس کو چاہوں دنیا دوں, جس کو چاہوں دونوں دوں, جس کو چاہوں تھوڑا دوں, جس کو چاہوں زیادہ دوں. مال جمال عہدہ منصب ساری نعمتیں اللہ ہی کی آتا ہے. فرمایا کہ میں نے اپنے فضل و کرم سے اپنے جن بندوں کو اپنی نعمتوں سے نوازا, کبھی بھی اس نے ان بندوں سے حسد نہیں کیا, جلا نہیں. حسد کرنے والا در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ناراض ہونے والا ہے, اللہ میاں آپ نے کیوں اس کو دے دیا. تو یہ حسد کرنے والا زبان سے تو نہیں کہہ پاتا, لیکن عملی طور پر سوچ کے لحاظ سے, فکری لحاظ سے وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے, اس لیے کہ دینے والے تو اللہ ہی ہیں. بندہ اپنے پاس اپنے ساتھ تو کچھ نہیں لائے, وہ تو خالی ہاتھ آیا خالی ہاتھ جائے گا, اللہ ہی اس کو عطا فرماتے ہیں. دین ملے, دینداری ملے, مال ملے, مالداری ملے, سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. تو اگر یہ اس سے جل رہا ہے, حسد کر رہا ہے, تو یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ناگواری کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں دے دیا, اتنا کیوں نواز دیا. اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے لیے دنیا ہی میں عذاب رکھا, سزا رکھی. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حسد یہ انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. یہ جل رہا ہے, جس سے حسد ہے, جو محسود ہے, اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ میرا جلنے والا کیوں جل رہا ہے, کہاں جل رہا ہے, کون کون ہے جو جل رہا ہے, اس کو پتہ بھی نہیں. اور جلنے والا اپنے حسد کی آگ میں جل جل کے خود ہی راکھ ہو رہا ہے, اور جب دیکھتا ہے اس کو ناز و نعم میں, نعمتوں میں, دین اور دنیا کی ترقیوں میں, خوشحالی میں دیکھتا ہے, یہ جلتا ہے. تو اس طرح خون بھی جل رہا ہے, نیکیاں بھی جل رہی ہیں. حاسد کبھی بھی صحت مند نہیں ہوتا, جس کو حسد کا روگ لگ جائے ہمیشہ جل جل کے, جل جل کے ہڈی میں ڈھانچا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ حسد کی آگ سے بچائے. تو فرمایا کہ میں نے اپنے فضل و کرم سے اپنے جن بندوں کو جو بھی نعمتیں دیں, کبھی بھی اس نے ان سے حسد نہیں کیا. اور دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ یہ اپنے والدین کا مطیع اور فرما بردار ہے. والدین کی ہمیشہ تابے داری, اطاعت اور فرما برداری کی ہے, حکم کے بجا آوری میں پیش پیش رہا ہے. والدین کو راضی کرنے والا, تابے داری, خدمت گزاری کرنے والا, ان کی دعائیں لینے والا. اور تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی, اللہ تبارک و تعالی نے چغل خوری نہیں کرتا, یہاں کی وہاں وہاں کی, یہاں کی وہاں وہاں کی, یہاں دو کے دل برے کرا کے لڑا کے پھر تماشا. ہماری مسجد کے ایک استاد محترم امام ہیں مدرسے کے, تو ایک مسجد میں وہ امام ہیں, آس پاس فیکٹریاں ویکٹریاں ہیں, تو ہر طرح کے لوگ آتے جاتے ہیں. تو وہ صدر صاحب ہوتے عام طور پہ بسا اوقات مزاج کی اختلاف کی وجہ سے ہوتے ہوتے پھر وہ حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو صدر صاحب امام صاحب کو ہمیشہ وہ گرانا چاہتے تھے, ہمیشہ ان کی مخالفت, ہمیشہ ان کی. تو کہا کہ ایک دفعہ ایک نمازی سے میرا الجھاؤ ہو گیا, تو صدر صاحب پہ میری نظر پڑی, صدر صاحب یوں کر رہے ہیں, دونوں ناخنوں کو یوں کر رہے ہیں. تو ان حضرات میں یہ مشہور ہے کہ ناخنوں کو لڑائی کے وقت میں اگر یوں کیا جائے تو لڑائی اور بھڑکتی ہے, کوئی ٹوٹکا ہوگا اس طرف سرحد والے حضرات میں. تو کہا کہ ہماری یہ مشہور ہے کہ جب لڑائی چل رہی ہو کسی دو افراد کی, تو ناخنوں کو یوں آپس میں بجاؤ, ایک ہاتھ کے ناخنوں کو سیدھا کر کے دوسرے ہاتھ کے ناخنوں کے ساتھ یوں رگڑو, تو لڑائی کی چنگاری اور بھڑکتی ہے. تو کہا کہ وہ بات چیت چل رہی تھی, بحث مباحثہ ہو رہا تھا, میری نظر صدر صاحب پہ پڑ گئی, دیکھا صدر صاحب یوں کر رہے, الامان والحفیظ. بجائے یہ کہ وہ اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کریں اور آ کے اپنے امام صاحب کی حمایت اور ان کی تائید کریں اور ان کی طرفداری کریں, ان کو سپورٹ کرنے کے بجائے چنگاریوں میں اور بھڑکانے کے لیے, انگارے بنانے کے لیے ناخنوں کو رگڑنے میں لگے ہوئے. تو حسد کی بیماری ایسی خطرناک ہے کہ انسان کو جلاتی بھی ہے اور لڑاتی بھی ہے. تو چغل خوری یہ انسان یہاں کی وہاں وہاں کی, یہاں کی وہاں وہاں کا لگا کر لڑاتا ہے, پھر اسی طرح ناخن رگڑ کے پھر آگ کی چنگاریوں میں مزید بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے. تو تین صفات اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ یہ بندہ جو عرش کے نیچے زیر سایہ اس قدر عظمت شان کے ساتھ یہاں اعزاز و اکرام کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, تو تین وجوہات سے, ایک تو یہ حسد نہیں کرتا میرے بندوں سے, اور دوسرے ارشاد فرمایا کہ یہ والدین کی اطاعت کرنے والا, اور تیسرے فرمایا کہ یہ چغلی نہیں کرتا, اپنے کام سے کام رکھنے والا, یہی کامیاب انسان ہے. زندگی انسان کی بڑی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے, بڑی تیزی کے ساتھ, جس طرح ریل گاڑی فل اسپیڈ میں چل رہی ہو, تو جو انسان کی منزل ہے وہ تیزی کے ساتھ اس کے قریب آ رہی ہے, اور یہ تیزی کے ساتھ منزل کی طرف بڑھ رہا ہے. یہی حال ہماری زندگی کی اسپیڈ کا ہے کہ ہماری زندگی کی ریل گاڑی بھی اپنی منزل کی طرف بہت تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے. تو اپنی زندگی کو خاموشی کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, صحیح ڈگر پہ ڈال کے, آنکھ بھی بند, کان بھی بند, زبان بھی بند, اعضاء و جوارح سارے کے سارے گناہوں کی کھڑکیاں بند کر کے نیکی میں لگا کے چپ چاپ اپنی گاڑی کے اندر انسان مصروف سفر رہے, کہ منزل پر جب پہنچے تو ہر قسم کے خطرات سے وہ پاک و صاف ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا بھی سنوارے آخرت بھی سنوارے. اللہ پاک نے یہ موقع عطا فرمائے ہمارے سنوارنے کے, ان موقعوں سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھا کر اگلی منزلوں کے اندر روز بروز ترقیات عطا فرما دے. بزرگان دین رمضان المبارک کی آمد سے 6 مہینے پہلے دعائیں شروع کر دیا کرتے تھے, یا اللہ رمضان المبارک نصیب فرمانا, یا اللہ رمضان نصیب فرمانا, اور جب رمضان المبارک مل جاتے رات دن عبادت میں ایک کر دیتے. جب گزر جاتا رمضان پھر 6 مہینے تک قبولیت کی دعائیں کرتے رہتے, یا اللہ عبادات قبول فرما لینا. اس لیے کہ رمضان کے اندر عبادات کا ذوق ہی کچھ اور ہو جاتا ہے, عبادات کا معاملہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. اللہ تعالی نے بھی وہاں سیل لگا دی ہوتی ہے, قیمتی قیمتی چیزیں سستے داموں مل رہی ہوتی ہیں. حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے, ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے. وہ اجر و ثواب, وہ جنت کی نعمتیں جو ہم 70 فرض پڑھ لینے کے بعد, 70 فرض ادا کرنے کے بعد حاصل کر سکتے تھے, آج وہ چیز اللہ تعالی نے اتنی سستی کر دی کہ ایک فرض کرو اور اس کو پالو. ہول سیل ریٹ میں اللہ پاک نے سیل لگائی ہوتی ہے کہ جنت کے اندر 70 70 فرضوں والی نعمتیں ایک فرض کے اندر حاصل کر لو. نعمت کا ذوق اور شوق بھی بڑھ جاتا ہے, عبادت کا ذوق اور شوق بھی بڑھ جاتا ہے, اس کے اندر انسان گناہوں سے بھی بچتا ہے اور پرہیزگاری انسان میں آ جاتی ہے, عبادت کی حلاوت بھی انسان کو محسوس ہوتی ہے. تو وہی چیز برقرار رکھنے کے لیے دو چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے لیے ہمیشہ رحمت کے دروازے کھلے رکھنے کے لیے دو انعامات اللہ پاک نے ہمیں ایسے عطا فرمائے ہیں, ایک ہے شکر اور ایک ہے تقویٰ. شکر کی نعمت تو ایسی ہے کہ جو دین اور دنیا کی ہر نعمت میں ترقی کا باعث بنتی ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں بڑے مختصر سے انداز میں بڑے پیارے لفظوں میں وعدہ فرما لیا, لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم میرا شکر ادا کرتے رہو گے میں نعمت کو بڑھاتا چلا جاؤں گا. وہ نعمت جو بھی ہو, دینی ہو, دنیاوی ہو, مادی ہو, مانوی ہو, جس شکل کی بھی نعمت, جس پر دل کی گہرائی سے شکر بھی دو طرح ہوتا ہے, دل کی گہرائی سے شکر گزار ہو, احسان مانے کہ یا اللہ میری اوقات سے بڑھ کر آپ نے مجھے عطا فرمایا, میں تو اس قابل تھا ہی نہیں, آپ نے یہ جو نعمت مجھے عطا فرما دی, یہ جو کمال عطا فرما دیا, یہ جو آپ نے مجھے دیا, میں تو اس کے لائق نہیں تھا, آپ ہی کے عطا ہے, اور زبان سے بھی اظہار کرے. بچے ماں باپ جب ان پر کوئی تحفہ دیتے ہیں, کوئی ہدیہ دیا, کوئی کھلا پلا دیا, کوئی ان کی مرضی اور پسند کی چیز کھلا دی, فالودہ کھانا ہے, آئس کریم کھانی ہے, کوئی برگر بروز کھانا ہے, کھلا دیا بچوں کو, کبھی کبھی فرمائش پوری کر دی, بچے جب کہتے ہیں ابو شکریہ, اور آئس کریم کھا لی فالودہ, ابو شکریہ جزاک اللہ خیر, دل خوش ہوتا ہے کہ چلو بچوں کو چیز کھا کے مزہ آیا, تو بچے شکریہ ادا کرتے ہیں تو شکریہ سن کے مزہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے اوپر نعمتوں کی بارشیں فرماتے ہیں. ایک صحابی کو دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, میلے کچہرے حال میں فرمایا کہ اس کے پاس کوئی صاف ستھرے کپڑے نہیں, صحابہ نے بتایا رسول اللہ بڑے مالدار آدمی ہیں, تب آپ نے پھر ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ وہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کو ظاہر ہوتے ہوئے دیکھے. مال دیے تو مال کا اظہار ہو, دولت دی ہے, آسائشیں دیے تو انسان جائز حدود میں رہتے ہوئے اللہ کی نعمت کو کھل کے استعمال کرے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی نعمت کو ظاہر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ اللہ کو پسند ہے, ان اللہ یحب, اللہ کو یہ پسند ہے کہ اللہ کی نعمت اللہ کے بندے پر ظاہر ہو. تو شکر دو طرح ہوتا ہے, دل کی گہرائی سے احسان مند ہونا اور زبان سے بھی اظہار کرنا برملا, اور اپنی زبان میں اظہار کرے اور بھی مزہ آتا ہے. وہ الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے وہ تو ہیں ہی جامع, بہت بھاری بھرکم وزندار, اللہم لک الحمد ولک الشکر, اے اللہ آپ ہی کی تعریفیں ہیں ساری کی ساری, اور آپ ہی کی ذات کا شکر ہے. انت کما اثنیت علی نفسک, آپ کی تعریف وہی ہے, وہی جو آپ کی شایع نشان, جو خود آپ نے اپنی ذات کی تعریف بیان فرمائی ہیں. لا احصی ثناء علیک, میں تو آپ کی تعریفیں کامل مکمل کر نہیں سکتا, آپ کی تعریفیں وہی ہیں جو آپ نے خود اپنی ذات کے لیے بیان فرمائی. ایک اور جگہ فرمائے عدد خلقک, آپ کی تمام مخلوق کی تعداد کے بقدر آپ کا شکریہ. ورضا نفسک, آپ کی چاہت اور مرضی کے بقدر آپ کا شکریہ. وزینت عرشک, آپ کے عرش کے وزن کے برابر آپ کا شکریہ. ومداد کلماتک, آپ کی تحریر اور لکھائی کے بقدر آپ کا شکریہ. تو وہ کلمات ہوں تو اور بھی نور علی نور, لیکن پھر بھی انسان اپنی زبان میں بھی, جو بھی اس کی اپنی مادری زبان ہو, انسان اپنی زبان میں جب کبھی کوئی نعمت ملے اللہ کا شکر ادا کرے, یا اللہ آپ کا شکر ہے, یا اللہ بہت مزہ آیا, اللہ میں بہت آرام ملا, بہت سکون ملا, یا اللہ آپ کا شکریہ کیا, یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے یہ نعمت عطا فرما دی, یہ سہولت عطا فرما دی, یا اللہ پھر بھی عطا فرماتے رہنا. اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. شکر اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شکر گزار کے لیے اجر و ثواب کے اندر اتنا بڑا انعام رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطاعم الشاکر کالصائم الصابر, دو افراد ہیں, ایک کھا رہا ہے مزے سے, پی رہا ہے, لطف اندوز ہو رہا ہے, سیر ہو رہا ہے, پیٹ بھر رہا ہے, لیکن کھا کر شکر ادا کر لیتا ہے. ایک طرف ایک شخص جو صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, صبح سحری سے لے کر افطاری تک بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہے, سارا دن اس مجاہدے کی کیفیت سے گزر کر مغرب کے وقت افطار کرتا ہے. تو فرمایا کہ وہ شخص جو کھانا کھا کر شکر ادا کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ, اس کو بھی وہی ثواب عطا فرماتے ہیں جو بھوکا رہ کر روزہ رکھ کر ثواب حاصل کر رہا ہے. شکر اس قدر بڑی نعمت ہے. ایک طرف کھا رہا ہے اور ایک شخص بھوکا ہے, وہ بھوک پیاس کی تکلیف برداشت کر کے جو ثواب پا رہا ہے اتنا ہی ثواب یہ شخص بھی حاصل کر لیتا ہے, شرط یہ کہ وہ شکر ادا کر لے. الطاعم الشاکر کالصائم الصابر, شکر گزار کھانے والا صبر کر کے روزہ رکھنے والے کی طرح برابر ہے. یہ شکر بہت بڑی نعمت ہے کہ شکر کے ذریعے سے انسان ہمیشہ اپنے لیے نعمتوں کے دروازے کھلوائے رکھتا ہے. رمضان المبارک ملے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے دل کی گہرائی سے, یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے رمضان المبارک عطا فرمائی, یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے روزوں کی توفیق دے دی, یا اللہ آپ کا شکر ہے تراویح کی توفیق ملی, تلاوت کی توفیق ملی, نفلی صدقات خیرات کی توفیق ملی, ہمدردی اور غمخواری اور تعاون کی توفیق ملی, افطاری کرائی اس کی توفیق ملی, سحری کرائی, جو جو بھی انسان اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے نام بنام تفصیل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا چلا جائے, اللہ تعالیٰ پھر یہ موقع دے دیں گے, دوبارہ سے اس کو یہ موقع نصیب ہو جائیں گے, رمضان بھی پھر مل جائیں گے اور رمضان کی نعمتیں بھی دوبارہ سے مل جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے تو خود عید کا دن رکھا ہی اس لیے ہے کہ عید کے دن تم سب جمع ہو جاؤ, عید کی نماز پڑھ کے میرا شکر ادا کرو کہ میں تمہیں رمضان المبارک کے اس مرحلے سے گزار کے پاک و صاف کر دیا, گناہ دھل دھلا کے صاف ہو گئے, اب تم بخشے بخشائے ہو چکے ہو, میرے قریب اور میرے دوست بن چکے ہو, اور اس انعام والے دن کو اللہ پاک نے خوشی کا دن بنایا کہ آج کے دن کھانا پینا بھی حرام کر دیا, عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. اسی طرح عید الاضحیٰ کے تین دن, جو یہ جو چار دن ہے ایام تشریق, اس میں روزہ رکھنا حرام کر دیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود ضیافت ہے, مہمان نوازی ہے کہ بندو پورے مہینے بھوکے پیاسے رہے, اب خوب کھاؤ پیو مزے کرو. آج کے دن جو روزہ رکھے گا اس کے لیے منع ہے میری طرف سے روزہ نہ رکھے. اس قدر اللہ پاک ہی کی طرف سے شکر کی وہ انعام دیا جا رہا ہے کہ شکر کے لیے اب اگر کوئی انداز نہ دیا جاتا, کوئی کیسے کرتا, تو عملی طور پر ایک عبادت دے دی اضافی. آؤ سب کے سب نہا دھو کے تیار ہو کے سج بن کے خوبصورت لباس پوشان, خوشبوئیں لگا کے باطنی طور پر بھی دھلے دھلائے صاف شفاف ہو چکے ہو, ظاہری طور پر بھی سج بن کے نئے لباس پہن کے تیار ہو کے آ جاؤ اور میری مغفرت اور رضا لے کے واپس پلٹ جاؤ. شکر کی نعمت ہمیشہ انسان کی نعمتوں کے دروازے کھلے رکھتی ہے, نعمتوں میں ریل پیل اور فراوانی ہوتی ہے, اور ساتھ میں انسان استغفار بھی کرتا رہے, استغفار بھی کرتا رہے, استغفار کے ذریعے میل کچیل کھرج کے نکل جاتا ہے. جہاں جہاں باریکیوں کے اندر بھی جو گناہوں کا میل کچیل جمع ہوا ہوتا ہے, استغفار کی کثرت سے وہ سارا کھرج کے صاف شفاف ہو جاتا ہے. استغفار, قرآن کریم میں اللہ پاک نے تہجد گزاروں کا جہاں بیان فرمایا, وہاں فرمایا کہ وبالاسحار ہم یستغفرون, یہ سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں, تہجد کے وقت میں تہجد بھی پڑھ رہے ہیں, اللہ سے لو لگا رہے ہیں, مناجات کر رہے ہیں, ساتھ میں استغفار بھی کر رہے ہیں. ازواج مطہرات میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, تہجد کا وقت ہے, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, ایسے مبارک لمحات جن کو نصیب ہوئے, اور پھر بھی وہ اللہ میں سے استغفار کر رہے ہیں, استغفار کا معنی معافی مانگنا. فرمایا کہ یہ وہ بندے ہیں کہ جو اپنی عبادت کی کوتاہیوں پر اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ اللہ آپ کی شایان شان تو عبادت ادا نہ کر سکے, اس میں جو کوتاہی ہو گئی اس کو بھی معاف فرما دیجیے. تو رمضان المبارک گزرے, شکر ادا کرتا رہے عبادت کے ذریعے سے بھی, زبانی طور پر بھی, اور پھر ساتھ میں استغفار کرتا رہے کہ یا اللہ جو کمی کوتاہی ہو گئی معاف فرما دے. عاجزی انکساری اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. گھمنڈ نہ کرے, غرور اور فخر نہ کرے کہ میں تو بڑی عبادت انجام دے کے ولی یہ کامل بن گیا, وقت کا جنید بغدادی ہوں, اور میں وقت کی کوئی گویا کہ رابعہ بصریہ ہوں. جتنی بھی عبادت کر لے, اللہ کے سامنے ہماری عبادت کی کوئی اہمیت نہیں. اللہ تعالیٰ تو بندے کے عبادت کے انداز دیکھتے ہیں, اس کے جذبات دیکھتے ہیں, اس کے خشوع اور خضوع اور خلوص دیکھتے ہیں, کس جذبے کے ساتھ بندہ اور بندی میرے سامنے لگے ہوئے ہیں, عبادت انجام دے رہے ہیں, اخلاص کے ساتھ, عاجزی انکساری کے ساتھ ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دے. نہ جانے زندگی کے کون سا سجدہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے, کون سا رکوع اللہ کو پسند آ جائے, کون سی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور بیڑا پار ہو جائے. اللہ تعالیٰ تو بندے کو ذرے ذرے پر نوازتے ہیں, کوئی بھی مغفرت کا عنوان بن جائے گا اور آخرت میں نجات کا سامان ہو جائیں گے. تو پہلی چیز جو نعمت کو دوام بھی دیتی ہے, موجودہ نعمتوں کو محفوظ رکھتی ہے, اور جو نعمتیں نہیں ملی ان کے حصول کا ذریعہ بنتی ہے, وہ ہے شکر, نعمت میں اضافہ اور ترقی. اور جو نعمت ملی ہوئی وہ پائیدار ہو جاتی ہے, مضبوط اور مستحکم ہو جاتی ہے, دیر پا ہو جاتی ہے. اس نعمت کا نفع انسان کو رچ رچ کے ملتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم, ہم نعمت کو بڑھاتے چلے جائیں گے. پھر اللہ کا بڑھانا وہ اللہ محدود ہوتا ہے. اور دوسری چیز ہے تقویٰ, کہ اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولو انہم آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, اگر تقوی اختیار کریں گے, پرہیزگاری کو اپنا لیں گے, ہم زمین اور آسمان کے خزانوں کے دروازے اپنے متقی بندوں کے لیے کھول دیں گے. تو شکر کے ذریعے اللہ کی رحمت ہمیشہ انسان سمیٹتا رہے, اور گناہوں سے بچتے ہوئے, پرہیزگاری اختیار کرتے ہوئے, نیکی میں اپنے آپ کو لگاتے ہوئے, اللہ کی مرضیات کو بندہ سمیٹتا رہے, زندگی بھی اس کے وارے کے نیارے اور زندگی کے بعد بھی انشاءاللہ وارے کے نیارے. اللہ تعالیٰ دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں اپنی مرضی کے مطابق بندے کی بنا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کے تمام فضائل اور برکات سے, انوارات اور تجلیات سے بھی مالا مال فرمائے, اور زندگی میں پھر بھی اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی سعادت نصیب فرمائے, اور ماہ مبارک کے مبارک شب و روز کی طرح سے اللہ تعالیٰ ساری زندگی ہمیں پاکیزہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. تنویر میاں کی والدہ ماجدہ کے لیے دعا کی درخواست ہے, اللہ پاک ان کی صحت کلی عطا فرمائے, اگرچہ ان کو دنیا سے گزرے ہوئے سال سے اوپر ہو چکا, اللہ تعالیٰ مغفرت کاملہ بھی فرمائے, درجات عالیہ نصیب فرمائے, لیکن اپنے تصور کے حساب سے ہم کو حیات تصور کرتے ہیں, تو ہمیشہ دعائے صحت کراتے رہتے ہیں. اللہ پاک ان کے گمان کے مطابق ان کی والدہ ماجدہ کو صحت کلی عطا فرمائے, اور تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائے. اسی طرح سے جمیلہ جاوید صاحبہ, یہ بھی انتقال فرما چکی, جنازہ آیا ہوا ہے, مغرب بعد انشاءاللہ ان کا جنازہ ہوگا. اور جاوید بھائی کی والدہ ماجدہ آئی سی یو میں ہیں, اللہ پاک ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے. حمزہ کی والدہ ماجدہ اور ارسلان, ان کو بھی اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. اسی طرح ہمارے چچا جان ہیں, چھوٹے چچا محترم جناب حضرت مولانا احتشام الغ صاحب کلیانوی, دامت برکاتہم العالیہ, گزشتہ دنوں ان کو دل کا اٹیک ہوا, تب با اسپتال میں داخل ہیں, کافی زوردار اٹیک تھا, اور اس میں جغرافی تھی جمعے کے دن, ڈاکٹر حضرات نے بتایا کہ اس میں تو کامیابی نہ ہو سکی, تین ہفتے کے دوران انشاءاللہ اگر پوزیشن اس طرح بن سکی تو پھر تین ہفتے کے دوران کہا ہے کہ ان کا بائی پاس کیا جائے گا. بہت زیادہ کمزور ہوئے ہوئے ہیں, دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہمارے چچا جان کو بھی اور بڑے چچا جان کو بھی اور ہماری پھوپھی صاحبہ کو بھی اور تمام کے تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے, صحت کی قدر نصیب فرمائے, جوانی بڑھاپا زندگی کے ہر لمحے کو اللہ تعالیٰ خیر اور عافیت کے ساتھ, امن و سلامتی کے ساتھ ہمیں گزارنا نصیب فرمائے. اے الہ العالمین, ہم آپ کے بندے ہیں, بہت کمزور ہیں, یا اللہ اپنے مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا, اس کے تمام فضائل اور برکات سے مالا مال فرمائیے. آئندہ زندگی میں پھر بھی یا اللہ بے شمار مرتبہ ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمائیے. یا اللہ زندگی پوری ہماری ایسی پاکیزہ فرمائیے جیسے رمضان میں ہم پاکیزہ زندگی گزارنے کے عادی بن چکے تھے. یا اللہ ساری زندگی اسی طرح پاکیزہ گزارنا ہمارے لیے آسان فرمائیے. گناہ اور برائیوں سے نفرت نصیب فرمائیے, نیکیوں سے والیانہ تعلق نصیب فرمائیے, ہر قسم کی نیکیاں اپنانا آسان فرمائیے. یا اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر بسا دیجئے, نیکیوں کی محبت ہمارے دل میں رچا دیجئے. اے الہ العالمین, اتباع سنت کے جذبے عطا فرمائیے, ظاہر اور باطن کو بھی سنوار دیجئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو دل و جان سے اپنانا ہم سب کے لیے آسان فرمائیے. اے الہ العالمین, یہود و نصارہ اور اغیار کی نقالی سے اور ان کی مشابہت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہر خیر سے مالا مال فرمائیے, تمام شرور و فتنوں سے اپنی حفاظت نصیب فرمائیے, تمام پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات نصیب فرمائیے, مقروض حضرات کو قرض کے بہت سے خلاصی عطا فرمائیے, بیماروں کو تندرستی عطا فرمائیے, مرحومین کی مغفرت کاملہ فرمائیے, بے گھروں کو اپنے گھر عطا فرمائیے, بے روزگاروں کو اپنے برکت والے روزگار عطا فرمائیے, جو روزگار میں لگے ہوئے ہیں ان کو امن و سلامتی عطا فرمائیے, مضبوطی اور استحکام عطا فرمائیے, جہاں رشتوں کے سلسلے میں مشکلات ہیں آسانیاں پیدا فرمائی ہے. اے الہ العالمین، ہر قسم کی ضروریات اور حاجات آپ کے سامنے ہیں، ہم سب کی دلی مرادوں کو، جائز حاجتوں کو ہماری تمنا اور آرزو سے بڑھ کر پورا فرما دیجئے. اے الہ العالمین، امت مسلمہ کی حالت زار پر رحم و کرم فرمائیے، مظلومین کی امداد فرمائیے، ظالموں کو عبرت کا نمونہ بنائیے، عالم اسلام کی اور مسلمانان عالم کی حفاظت فرمائیے، ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجئے. اے الہ العالمین، ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، تمام شرور و فتنوں سے ہم سب کو حفاظت نصیب فرمائیے، ہم سب کو مستجاب الدعوات بالخیر بنا دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.